أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم.
سورة فتح کا دوسرا رکوع ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک پیشین گوئی فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کے واپس جانے لگے تو 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم حضور کے ساتھ تھے، اور بقیہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اگرچہ حضور نے ترغیب دی تھی، یعنی کہلا بھیجا تھا گاؤں والوں وغیرہ کو کہ تم لوگ بھی آ جاؤ، تو اس میں سے بہت سے نہیں آئے تھے، بعض مخلصین تھے لیکن معذوری کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اور بقیہ جو لوگ نہیں آئے تھے ان کے ایمان میں خلل تھا اس لیے نہیں آئے تھے. تو اللہ پاک یہاں پر اس کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ آپ سے کیا بولنے والے ہیں، کون؟ جو لوگ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے. فرمایا کہ عن قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی، جن دیہاتیوں نے شرکت نہیں کی تھی وہ آپ سے کہنے والے ہیں کہ مشغول کر دیا تھا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، گھر کی مشغولیت اور کاروبار کی مشغولیت اور بیوی بچوں کی مشغولیت کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، ورنہ ہمارا ارادہ آنے کا تھا. فاستغفر لنا، اور اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شرکت نہیں کیے ہیں، لہذا آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، یعنی آپ اس کوتاہی کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے ہمارے لیے، ہمارے حق میں، تو اللہ آپ کی استغفار پر ہماری مغفرت فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے. یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ لوگ بولیں گے. چنانچہ جیسے آپ واپس تشریف لے گئے تو ٹھیک یہی بات ان لوگوں نے کہی، کیسا ہے اس کا کہ ہمارے گھر بار اور مشغولیت کی وجہ سے ہم لوگ نہیں حاضر ہو سکے، ورنہ ہم ضرور آتے. یہ تھا وہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی زبانی دعوے ہیں، اور زبان سے انہوں نے یہ بات کہی، دل میں ان کے یہ بات نہیں. اس لیے آپ ان سے یہ فرمائیے کہ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ یا تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ یا تمہارے کاروبار کے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ کریں یا نفع کا ارادہ کریں تو کون مالک ہو سکتا ہے؟ یعنی حضور کے فرمان کے بعد تم لوگ نہیں گئے یہ، اور پھر یہ عذر کر رہے ہو کہ ہمارے کاروبار اور ہماری مشغولیتوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے یہ بولو کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر تمہارے کاروبار میں اللہ پاک نقصان ڈالنا چاہے تو بچ سکتے تھے کیا تم؟ یا تمہاری بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے اللہ پاک تو بچ سکتے تھے کیا؟ یا تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہتے تو تم اپنا بچاؤ کر سکتے؟ اسی طرح اگر تم جاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تم یہ سمجھ کے کہ ہماری بیوی بچے ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، فکر میں ہوتے اور اللہ پاک نفع کا ارادہ فرماتے تمہیں فائدہ پہنچانے کا، تو کیا یہ بات ممکن تھی کہ تمہیں فائدہ نہ پہنچتا؟ یہ فرمایا، آپ یہ جواب دیجیے ان کو. اگر کسی آدمی کو کاروباری لائن کی اور یا اپنی ذاتی مشغولیت کی یا بیوی بچوں کی کسی ضرورت کی وجہ سے دین کے کسی ضروری کام میں، خاص طور پر دین کے پھیلانے میں جس میں بعض مرتبہ آدمی کو اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، تو اگر اس کی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے تو عذر قبول کرتی ہے شریعت. شریعت مطہرہ میں یہ عذر جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے، لیکن وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حالت میں بیوی بچوں کی مشغولیت کے باوجود جانا ہی چاہیے، بلکہ یہاں صورتحال دوسری ہے کہ یہ لوگ اپنی زبان سے بول رہے ہیں، حقیقی عذر ان کو تھا نہیں ہے، ورنہ اگر کسی کو حقیقی عذر پیش آئے تو شریعت اجازت دیتی ہے جانے. یہاں ان کے عذر کو، یعنی جو ظاہری عذر پیش کرنے والے ہیں اس کے بارے میں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا، اور اصل مقبول نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حقیقی عذر تھا ہی نہیں، یہ بات بنا رہے تھے خالی. تو بات بنانا الگ چیز ہے، حقیقی عذر ہونا الگ چیز ہے. یہ میں نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عذر معتبر نہیں ہے شریعت میں، معتبر ہے، لیکن یہاں ایک دوسری صورت پیدا ہو گئی تھی، اس وجہ سے آگے اللہ پاک جواب دے رہے ہیں اس کا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ پاک تمہارے عملوں سے واقف ہیں کہ تم اصل کر کیا رہے ہو. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور ایمان والے یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں آ سکیں گے. شروع میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو لوگ نہیں آ سکے تھے، منافقین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جاتے رہیں یہ لوگ لیکن موت کے منہ میں جا رہے ہیں، دیکھنا کوئی ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی کہ یہ لوگ جو ہے مقابلے کی تاب نہیں لا سکیں گے مکے والوں کے ساتھ، اور سب کے سب تباہ ہو جائیں گے اور یہ بات ان کے دلوں میں تھی اصل، اس وجہ سے وہ نہیں گئے تھے کہ ہم اس مصیبت کو کہاں اپنے سر پہ لیں، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں اللہ پاک ان کو، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے کبھی بھی، اور یہ بات ان کے دلوں کو اچھی بھی لگ رہی تھی، یعنی ایمان والوں کے ساتھ دشمنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت تھی، اسلام کا بڑھتا ہوا ہونا اور پھیلنا اسلام کا انہیں ناگوار تھا، تو وہ اندر اندر سے یہ چاہ بھی رہے تھے کہ ایسے ہی ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نفاق تھا دل کا، اور یہ وہ بیماری تھی جو اللہ پاک دلوں کے بھید کو جاننے کی وجہ سے جانتے تھے، اس لیے وہ شریک نہیں ہو رہے تھے، تو شریک بھی نہیں ہوئے، پھر دل کے اندر یہ کھوٹ تھا تو اللہ پاک نے اس لیے ان کا بھید کھول دیا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور بہت برا گمان تم نے اپنے ذہن میں کیا ہوا تھا، بدگمانی کی ہوئی تھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، جب اللہ پاک اپنے رسول کی حمایت کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں تو پھر تم یہ کیسے سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، اور جب اللہ پاک نے اپنے رسول کی حمایت کا وعدہ فرمایا ہے تو تم کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کی بدخواہی کا کہ بھائی ان کا کام بڑھے نہیں، یہ ترقی نہ کریں، یہ پھلے نہیں، یہ پھولے نہیں، اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے شرکت نہیں کی وہ لوگ برباد ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ایک عام قاعدہ بیان فرما رہے اسی کے ضمن میں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں کرے گا، تصدیق نہیں کرے گا ان کی بات کی اور یقین نہیں کرے گا، تو پھر ہم ایسے لوگوں کے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافر، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو اللہ کی بات پر یقین نہیں تھا، اور اللہ کی بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی بات تھی، اور اللہ کے رسول یہ فرمانے تھے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے، تو نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، صرف یہ کہ اسی سال عمرہ ہوگا نہیں ہوگا اس کی آپ کو بذریعہ وحی اطلاع نہیں دی گئی تھی، آپ اس خواب دیکھے اس کے بعد آپ چل پڑے۔ اب یہ کہ اللہ پاک اپنے نبی کو بتا بھی سکتے تھے کہ بھائی یہ اس سال کے بارے میں نہیں ہے، یہ خواب اگلے سال کے بارے میں ہے، لیکن یہ سارا واقعہ ہونا مقدر تھا، اور اس میں بے شمار حکمتیں مصلحتیں تھیں، اس لیے اللہ پاک نے یہ ہونے دیا، خواب بھی دکھا دیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ پہنچا بھی دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے ٹھہر بھی گئے، تو آپ اگر نہ جاتے اور یہ بتا دیا جاتا آپ کو کہ آپ اگلے سال کرنے والے ہیں عمرہ، اس سال نہیں، تو یہ صلح نہ ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ حضرات صحابہ اتنے کڑے مجاہدے میں اور امتحان میں نہ ڈالے جاتے، جو وہاں پیش آ گیا تھا واقعہ جس کی تفصیل آئی ہے، کہ بیک وقت ان کو دو قسم کے امتحانات ایک ساتھ دے دینے پڑے، دو پرچے ایک ساتھ دینے پڑے، ایک انتہائی قربانی کا اور ایک انتہائی ضبط کا، جو ایک ہی موقع پہ دینے پڑے، ایک یہ کہ قربانی کا مطالبہ ایک ٹائم ہو، برداشت کا مطالبہ دوسرے وقت ہو، تو نسبتاً یہ چیز آسان ہوتی ہے، لیکن ایک ہی واقعے میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی قصے میں مجاہدہ یعنی قربانی کا اتنا کہ قتال پر اور موت پر بھی بیعت لے لی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی صلح پر ان کو آمادہ کر لیا گیا کہ جس صلح کے بارے میں ان کو یہ تصور تھا کہ یہ تو انتہائی ذلت ہے، اور دین والی ذلت ہے، وہ بھی خالی ہماری جسمانی ذلت نہیں ہے، یہ بات تھی اصل میں جس کی وجہ سے اللہ پاک یہ چاہ رہے تھے کہ یہ واقعہ ہو جائے، تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا تو بس تصدیق کرنا چاہیے تھا، یہ بنیادی چیز ہے کہ جو تعلیمات نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یقین کامل آدمی کو ہونا چاہیے، ان پر اعتماد کامل ہو کہ وہی صحیح ہے، اور جو اس میں کوتاہی ہو اس میں آدمی معافی مانگتا رہے اللہ سے کہ اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے آپ معاف کر دیجیے، واقعہ اس میں شک نہیں کرنا، جو اس میں شک کرتا ہے تو پھر ایمان والا نہیں، ایمان نام ہی ہے بغیر شک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو دل سے مان لینے کا، اگر اس میں ذرا بھی تردد ہے، ذرا بھی شک ہے، شاید ایسا نہیں ہے، تو اس کو ایمان کہتے ہی نہیں، اسی لیے گواہی کے ذریعے سے ایمان کا کلمہ کہلوایا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ بولنا پڑتا ہے، مطالبے کے وقت میں صرف کلمہ بھی پڑھنا کافی نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی کافی نہیں ہوتا، اشہدو کے ذریعے سے پڑھوایا جاتا ہے، کیونکہ گواہی ہوتی ہے کامل یقین پر، آدمی جب اپنی آنکھ سے کسی واقعے کو دیکھتا ہے تو گواہی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اس کے دماغ دل میں ایسی قبول کر لینا کہ وہ یقین کر لے اس بات کا، کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے جیسے دیکھنے پر کسی بات کا یقین کرتا ہے، ایسا وہ یقین کر لے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایسے یقین کر لے جیسے کسی آنکھوں دیکھی چیز کا یقین آدمی کو ہوتا ہے، اس لیے شہادت دینی پڑتی، تو شک نہیں ہونا ہے، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، جب معلوم ہو جائے کہ یہ ہے اسلامی تعلیم، کسی بھی لائن کی ہو، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، کاروبار میں، پیسوں میں، مال و دولت میں، حرام حلال کے اندر جتنی تفصیلات ہیں اس میں، یہی بات صحیح ہے. اور یہ شک شبہ جو ہے نا کس کے دل میں کتنا ہے، وہ اللہ پاک کل قیامت میں نکالیں گے سامنے، اور اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا. اگر شک ہے مغیبات پر، تعلیمات نبوی پر، تو وہ مومن ہی شمار نہیں ہوتا. وہ تو بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی تردد کے آدمی کو دل سے اس بات کو ماننا پڑتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ زمانہ آج کل ایسا ہے کہ جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار نہیں چلیں گا، آپ پل نہیں سکتے. جب تک آپ حرام طریقے سے کچھ نہ کچھ نہیں کریں گے تو دھندا نہیں چل سکتا، روزگار نہیں چل سکتا، ضرورت آپ کی پوری نہیں ہو سکتی. ایسا بولنا غلط ہے بھائی، یہ ہماری کمزوری ہے، حرام میں مبتلا ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اور اللہ معاف کرے. بقیہ یہ کہنا کہ نہیں جھوٹ بولنا پڑے گا، تو اس کا مطلب اللہ پہ ریمارک ہو گیا، اللہ کی بات پر یقین نہیں رہا کہ پالنے والا اللہ ہے. سچ بول کر آپ پل سکتے ہیں، اللہ کی بات پر یقین نہیں رہا کہ حلال کو قناعت کرنے پہ آپ پل جائیں گے، اسی وجہ سے آدمی حرام پہ جا رہا ہے، کاروبار حرام کا کر لیا، یہ حلال کاروبار میں حرام شامل کر لیا، دکان لگائی کسٹمر کے واسطے اور بچیاں کھڑی کر دی سامنے. ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے نا لوگ آئیں گے، دماغ میں یہی ہے کہ پیسہ حاصل کرنے کے مختلف تدابیر ہیں، جب تک گیم نہیں کھیلے گا آدمی کام چلتا نہیں. گانے لگا دیے، باجے لگا دیے، ننگی تصویریں لگا دی، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر سستا گوشت خرید لیا، سستا سامان خرید لیا، وہ سیل کرنا شروع کر دیا. بھائی اتنا مہنگا اگر خریدیں گے تو دکان کہاں سے چلے گی، کیا نفع ہوگا، کیسے پلیں گے ہم. آج یہ کامن بات ہو گئی ہے، عام بیماری ہو گئی ہے امت مسلمہ میں اس بات کی. سعودی میں حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جب جانا ہوتا ہے تو وہاں بہت سے ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. ہوٹل کے بازو قریب میں ایک اپنی ہوٹل تھی، انڈیا پاکستان کے لوگوں کی، جو اپنے ذوق کے کھانے مل جاتے ہیں ملک کے. ہم گئے ایک مرتبہ تو ہم نے کہا کہ بھائی بلدی گوشت ملتا ہے یہاں پر، گوشت دو قسم کا ہوتا ہے وہاں پہ، ایک وہ جو حکومت یعنی حجاز کے اندر کٹنے والا گوشت، حجاز میں جو سلاٹر ہاؤس ہیں، مکے میں یعنی عرب کے اندر جو سلاٹر ہاؤس ہیں وہاں پر کٹنے والا گوشت، اور ایک یہ کہ دوسرے ملکوں سے آنے والا گوشت. تو دوسرے ملکوں سے آنے والا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت سے لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں اس پر، لیکن قریب کے جاننے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھروسے کے قابل چیز نہیں ہے. مدینہ منورہ سے واپسی میں ہم لوگ ایک ہوٹل پہ رکے، اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس گوشت کہاں کا ہے، تو بولا امریکہ کا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے اپنے ہاتھ سے کاٹنے والے تو بھیج نہیں رہے ہوں گے وہاں پہ. تو وہ ہوٹل والے سے ہم نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس بلدی گوشت، اس کو بلدی گوشت بولتے ہیں جو وہیں کٹتا ہے، اور وطنی بھی بولتے ہیں اس کو، وطنی گوشت ہے. وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگے مولوی صاحب ہوٹل میں اگر کوئی آدمی بلدی گوشت بیچے گا تو دھندا چل سکتا کیا؟ بلدی گوشت 25 ریال کو کلو ہے، اور یہ جو اور امریکہ سے اور آسٹریلیا سے جو گوشت آتا ہے وہ 15 ریال کو ہے. تو ہوٹل میں کوئی آدمی کوئی 25 ریال کا گوشت خرید کے بیچتا ہے کہیں؟ 15 کا ہوتا ہے. سارے ہوٹلوں میں آپ کو باہر کا ہی ملے گا، یہاں کا گوشت نہیں ملتا. آج ایمان والے کو یقین نہیں رہا حلال پہ جی سکنے کا، یقین نہیں رہا کہ حرام سے بچنا ہے. وہ ضروری سمجھتا ہے کہ نہیں، چار پیسے جیب میں آپ کو چاہیے تو آپ کو ناجائز کرنا ہی ہے، جب تک آپ اسٹیبلش نہیں ہو سکتے کوئی آپ کا مقام نہیں ہو سکتا. یہی ایک چیز نہیں، اور بھی بے شمار معاملات کے اندر ایسی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ حضور نے جو بات فرمائی اس پر تم نے یقین کیوں نہیں کیا؟ اب فرمایا میں عمرے کو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے ہم نے ایک بات پردے میں رکھی ہوئی تھی کہ خود حضور کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس سال نہیں جاؤ گے، اس سال نہیں ہوگا تمہارا عمرہ. یہ عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہیں بتایا گیا تھا، جب آپ حدیبیہ پہنچ گئے تو آپ کو اندازہ ہو گیا اور آپ کو بتا دیا گیا. قصہ میں نے سنایا تھا کہ جب اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی کے اٹھانے سے نہیں اٹھی حضور کی اونٹنی، لوگوں نے کہا کہ حضور کی اونٹنی عاجز ہو گئی، آپ نے فرمایا نہیں، عاجز ہوگی نہیں، بھی بہت اچھی ہے یہ، مگر اس کو اللہ نے بٹھایا ہے. اور آپ سمجھ گئے نقشہ اسی وقت پورا. پھر فرمایا کہ آج مکے والے کوئی بھی معاہدہ مجھ سے کریں گے تو میں وہ معاہدے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ اس میں ناجائز بات کا مجھ سے وہ معاہدہ نہ لیں. بس یہ آپ نے اظہار فرمایا اپنی زبان سے اور اونٹنی کھڑی ہو گئی. ایک غیبی اشارہ تھا. پھر اس کے بعد کے واقعات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو بتا ہی دیا گیا کہ کیا قصہ ہونے والا ہے. آپ سے اگر جو چیز پردے میں رکھی گئی تھی, لیکن ایمان والے کا کام کیا تھا کہ یقین کرنا. اور صحابہ جو تھے, جو مخلصین صحابہ, جو صحابہ تھے وہ سارے مخلصی تھے, جو صحابہ تھے ان کا حال یہ تھا کہ بس ہوگا تو ہوگا. اچھا یہی چیز ان کو پریشان کر رہی تھی حدیبیہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ہوتی ہے تو عمرہ تو کرنا ہی کرنا ہے, ہوگا ہی ہوگا. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ ہم کو قربانی دینی پڑے گی, لڑنا پڑے گا, شاید ہم تب تیار ہیں اس کے لیے. جب یہ دیکھا کہ لڑنا نہیں ہے اور عمرہ بھی نہیں ہونے والا ہے تو ان کو بڑی الجھن ہو گئی کہ قصہ کیا ہے, کیا ہوا یہ. بڑی سخت آزمائش میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے فرما رہے ہیں کہ تم نے نبی کی بات پہ یقین کیوں نہیں کیا. ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ, جو اللہ پر ایمان نہیں لایا, یعنی تصدیق نہیں کی اللہ کی بات کی. ایمان کا صلہ جب با آتا ہے, لفظ ایمان کے بعد میں جب با آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنے کے. یہ بھی عربی کے بڑے عجیب و غریب قسم کی گرامر ہیں. ایمان کے ساتھ میں با آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایمان کے ساتھ میں لام آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایمان کے ساتھ میں اللہ آتا ہے, تو الگ الگ معنی بن جاتے ہیں. بعض مرتبہ تو بالکل پلٹ جاتے بہت سے لفظوں کے معنی. رغبت کرنا اردو کا بھی لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے, جس کے اندر طبیعت چلتی ہے کسی چیز کی طرف, رغبہ الی رغبہ الی, اس کی طرف رغبت کی. لیکن رغبہ کے ساتھ میں جب الا آتا ہے تو یہ معنی رہتے ہیں, رغبہ کے ساتھ میں اگر عنا آئے تو اس کے معنی بالکل الٹے ہو جاتے ہیں. من یرغب عن ملت ابراہیم, جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے, رغبت نہیں کرتا اعراض کرتا ہے, تو وہ پکا احمق ہوتا ہے. یہ حضور یہ قرآن پاک کی آیت, من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ, جو اپنی ذات سے اندر سے بے وقوف ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو مومن کے معنی یہاں پہ تصدیق کرنا, جو اللہ پر اللہ کے رسول کی بات پر تصدیق نہ کرے, یقین نہ کرے, اس کے لیے ہم نے بس جہنم تیار کی ہوئی ہے. اور یہاں حضور کی بات کو اللہ ہی کی بات فرمایا گیا, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت. چلتا ان کا حکم ہے, ان کا حکم چلتا ہے, ان کی مرضی چلتی ہے. بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اللہ کی دنیا میں نہیں چلتی. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں چلتی ہے, اللہ ہی کی چلتی ہے. حتیٰ کہ جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اس میں اللہ کے ہی چلتی ہے. اب بولیں گے ایسا کیسے ہوتا ہے, یہ تھوڑے اسرار بھیدوں کی بات ہے. تھوڑی سی حق تعالیٰ شانہ کے علم مبارک میں ہر معلوم کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کیا برا کرنے والا ہے, کیا بھلا کرنے والا ہے. جب کوئی برائی, اور وہ اس کی لمٹ بھی ان کو معلوم ہوتی ہے کہ کہاں تک جائے گا اس میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے جس کی جو صلاحیت ہے اور اپنے ارادے سے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کی پوری اس میں مدد کرتے ہیں, تو ہی وہ کام کر سکتا ہے کوئی آدمی. نہیں تو چور چوری یہ بھی کرے گا جب اس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں, دماغ کام کر رہا ہے اس کا. کوئی بدعملی جب ہی کرے گا جب اس کے سارے قوا کام کر رہے ہیں, اور وہ سارے قوا کا کام کرنا ڈیپینڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. اس کو کہتے ہیں اقتضاءات. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس مخلوق کی جو صلاحیتیں ہیں اور مخلوق کے اندر کی جو استعداد ہے اس کو اقتضاءات کہتے ہیں بزرگ لوگ, اقتضاءات ذاتیہ. وہ جو اقتضاءات ہیں ان اقتضاءات کے مطابق اللہ پاک خلق کرتے ہیں اس کا اپنے عدل سے, ان کا انصاف, وہ اپنا انصاف ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ اس کو وہ پیدا کر کے دیتے ہیں, تو یہ کرنا نہ یہ کرنا. اب جو بھگتنا ہے وہ بھی پھر اس کی قسمت کے ساتھ ہی ساتھ لگا ہوا ہے. وہ انجام کو پہنچانے کے اندر بھی وہ برابر وہی بھیجتے ہیں تو جاتا ہے کوئی, جہنم انہیں کی بنائی ہوئی ہے, آدمی کو وہی بھیجتے ہیں جہنم. اور جو کام کر رہا ہے وہ کام کرنے کے لیے اس کا وہ تعاون کر دیتے ہیں کہ تو یہ برائی کرنا چاہ رہا کر لے, تو یہ ظلم کرنا چاہ رہا کر لے. ہر ایک کے لیے طے ہوتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے سورج کو اتنا بڑا بنایا اور ذرے کو ایٹم کو اتنا چھوٹا بنایا. کوئی ریت کا کوئی ذرہ پکڑ لیا, کوئی آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ یہ ذرے کو اتنا چھوٹا کہیں کو بنایا, یہ سورج کو اتنا بڑا کہیں کو بنایا. وہاں پر بھی اللہ کا عدل ہے, یہاں پر بھی اللہ کا عدل ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم مبارک میں کسی چیز کی ذاتی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو پیدا کر دینا. اللہ کو یہ اختیار ہے کہ سورج کو ذرہ بنا دیں, اور ان کو یہ اختیار اور قدرت ہے کہ وہ ذرے کو سورج کے اتنا بڑا بنا دیں, لیکن کرتے نہیں. وہ کریں گے نہیں, وہ ذرے کو ذرہ ہی پیدا کرتے, سورج کو سورج پیدا کرتے. ذرے کو ذرہ پیدا کیا. سورہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں اور مخلوقات کی کچھ اقتضاعات ہیں, ان اقتضاعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے موافق نافذ فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ ہی کی بادشاہت چلتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. اور جن انسانوں کے پاس میں جو کچھ تھوڑا بہت اختیار دیا ہے اس میں لگتا ہے ایسا, جس کا سیکرٹ میں نے بتا دیا تھوڑا سا, اس لیے میں نے کہا کہ اس کا جو مضمون لمبا ہے وہ ہر ایک کی سمجھ سے تھوڑا باہر ہوتا ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد پھر اور کوسچن پیدا ہوتے دماغ میں. اور بقیہ یہ ہے کہ کتنی چیز, اس کے علاوہ ایک بڑا حصہ ہر مخلوق کا یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹلی وہ ڈیپینڈ ہے اللہ تعالیٰ پر, اس کا زندہ رہنا, اس کی حیات, اس کی تندرستی, اس کی بیماری, اس کی عزت, اس کی ذلت, اس کا غنا, اس کی امیری, اس کے حالات, یہ سب کے سب تو انسان بالکل ہی مجبور ہیں, بادشاہ تو صرف اللہ پاک کی ہے. اور کل قیامت میں یہ کریں گے کہ یہ جو ظاہری تھوڑا بہت اختیار ہے وہ بھی سلب کر کے اعلان کریں گے کہ لمن الملک اليوم, آج بتاؤ کس کی بادشاہت, کس کی چلے گی آج. پھر خود ہی فرمائیں گے کہ آج تو صرف میری چلے گی, للہ الواحد القہار. پھر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی, معاف فرما دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, جس کو چاہیں گے معاف کریں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. اس میں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرما دی کہ اب یہ جن لوگ نہیں گئے تھے ان لوگوں میں سے کس کو معاف کرنا ہے, کس کو پکڑنا ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے. وجہ اس کی ہے کہ بہت سے لوگ بعد میں اس میں تائب ہو گئے تھے اور مخلص ہو گئے تھے, اور بعد کے پھر جہادوں میں انہوں نے بہت شرکت کی, وہ اللہ پاک کو معلوم تھی بات, اور کچھ لوگ اسی حالت میں رہے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نہیں جا سکے تو ان کو واقعی عذر تھا. جیسے آگے ایک آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کو مستثنا کیا کہ نہیں تم چونکہ واقعتاً تو مجبور تھے, کیونکہ آیت عام ہونے کی وجہ سے جو مخلص تھے وہ بھی گھبرا گئے, یہ کیا ہو گیا قصہ ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں. ایسے موقع پر بھی اللہ پاک اپنے غفوریت اور رحیمیت کو بیان فرما لیں کہ جبکہ لوگوں نے ایسی بےہودگی کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی بھی کی اور ایسے جملے بھی کہے اور دلوں میں ان کے یہ بات تھی, اور پھر اس وجہ سے وہ نہیں گئے تھے, اور حالانکہ ان کو عذر نہیں تھا, لیکن بات بنانا, آدمی کو بات بنانے میں مہارت ہوتی ہے, وہ بات بنا رہا تھا, اللہ نے اس راز کو کھول دیا. مگر فرمایا کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, کوئی توبہ کرنا چاہے کر لو, ان کا کوئی بگڑتا ہی نہیں, ان کا کچھ جاتا ہی نہیں, کوئی کتنا ہی بدتمیزی بےہودگی کر دے اگر وہ توبہ کر لینا چاہتا ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے توبہ کر لو معاف کر دیں گے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. اب یہ جو پیچھے رہ گئے تھے یہ لوگ ایک اور بات بھی بولنے والے ہیں. اب یہ سب بولے نہیں تھے یہ لوگ, اس سے پہلے اللہ نے یہ آیتیں اتار دی تھی. یہ قرآن پاک میں بہت سی پیشین گوئیاں ہیں فیوچر کی بات, وہ جیسے فرمائی گئی بالکل ویسے ہی ہوئی, اور بعضے تو ایسے نازک قسم کی پیشن گوئیاں تھیں کہ ذرا سا بھی, یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو کچھ مشکل کام نہیں ہے, لیکن بس پیشن گوئی تھی, پیشن گوئی ہے بس. جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کا جواب قیامت تک کوئی نہیں تیار کر سکتا. اگر تم کو شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام, یعنی یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو بناؤ, اس میں جو چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے اتنا بنا لو. جیسے یہ پیشن گوئی ہے, ایسے ایک اتنی عجیب پیشین گوئی قرآن پاک میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے یہ کہہ دو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو, سچے دین پر ہو, ابھی بھی حضور کے آنے کے بعد بھی, تو تم موت کی تمنا کر لو. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تمنا نہیں کریں گے, یہ ہم پیشین گوئی کرتے ہیں. عجیب بات ہے, ولا یتمنون ابدا, یہ تمنا نہیں کریں گے. علماء نے فرمایا کہ اگر یہودی حضور کے سامنے آ کے دو ایک بھی یہ بول دیتے کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں تو قرآن شریف کا یہ جملہ جھوٹا ہو جاتا, اور قرآن شریف کا جواب گویا ان کی طرف سے ہو جاتا کہ دیکھو قرآن کہہ رہا کہ ہم تمنا نہیں کریں گے اور ہم نے تو کر لی. ایک یہودی نے تمنا نہیں کی, ایک نے حجت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں کی. سمجھے کہ یہ لوگ تمنا نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ یقین ہے کہ اگر کریں گے تو فوراً مر بھی جائیں گے, کیونکہ اللہ پاک کو تو اپنے کلام کو سچا رکھنا ہے نا, وہ ان کو یقین ہے کہ اگر ہم نے کی تو مریں گے, اس لیے حوصلہ ہی نہیں ہوا ان کو, ہمت ہی نہیں. کتنی نازک پیشن گوئی تھی علماء کہ, حالانکہ پرسن ٹو پرسن ہے یہ پیشن گوئی تھی ایک اعتبار سے, کوئی بھی آدمی جو قرآن کا مخالف ہے, حضور کا مخالف ہے, اسلام کا مخالف ہے, اسلام کا دشمن ہے, ظاہر ہے کہ ان کا دل تو بولتا ہی تھا, ان کے ذہن میں تھی بہت سی چیزیں, سمجھتے کہ وہ قرآن کہہ رہا کہ آپ تمنا نہیں کریں گے, چلو ہم جواب دیں, ہم تمنا کرتے ہیں, جواب ہو جاتا قرآن پاک کا, صاحب قرآن پاک تو غلط ہو گیا. لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے, غلط ہونے کا سوال ہی نہیں. اللہ کا جو علم ہے وہ محیط ہے بالکل پکا, بالکل اس میں شک نہیں آتا, تردد نہیں آتا, تدریجی نہیں ہے وہ, بغیر تجربے کے ٹائپ کا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بھائی اٹکل سے لگا دی بات. اللہ نے فرمایا تمنا نہیں کریں گے نہیں. یہاں پر بھی ایسے ہوا, راستے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے سورہ حدیبیہ سے واپسی میں, اور اللہ نے فرمایا کہ جب آپ جائیں گے تو یہ لوگ بولیں گے, جب گئے تو یہی بولے وہ لوگ. پھر آگے ایک اور پیشن گوئی ہے, سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم. اب یہ پیچھے رہ جانے والے یہ بھی بولیں گے جب تم جاؤ گے آگے مغانم کی طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اور مال غنیمت کی طرف جاؤ گے. ابھی تو واپس جا رہے ہیں, لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہوئی, لیکن آگے جب تم جاؤ گے تو مال غنیمت کی طرف جاؤ گے. یہ پیشن گوئی کر دی. اور مال غنیمت کب ہوتی ہے؟ جب فتح ہوتی ہے. اس کے ایک مہینے کے بعد حضور کو پھر سفر کرنا پڑا ایک جگہ کا, ابھی آ رہا ہے ذکر اس کا. اس میں یہ بات اللہ نے فرما دی کہ تم مال غنیمت کی طرف جا رہے ہو, یعنی پکی ہے فتح, پہلے سے بتا دیا. اس کا اندازہ جو ہے نا ان لوگوں کو تھا جو پیچھے رہ گئے تھے. وہ کیسے ہو گیا تھا؟ حدیبیہ کے جو واقعات انہوں نے سنے تو اس میں وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اگر مدد الہی ان کے ساتھ میں نہ ہوتی تو یہ اس طرح واپس نہ آتے. واقعات ہوئے, معجزات پیش آئے بہت سے اس میں. تو وہ یہ کہیں گے کہ ضرورا نتبعکم, آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ جاؤ گے تو اب تو نہیں شرکت کی نا انہوں نے, آئندہ جب تم جاؤ گے تو ان کو یقین ہوگا تمہاری کامیابی کا. وہ کہیں گے کہ ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں گے. خدا بات, یہ ایک جملہ ہے جو سمجھنے کا ہوتا ہے, یعنی یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات غلط ہوتی ہے. فرمایا کہ قل لن تتبعونا, تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. یہ بول دیجئے ان کو کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. کذالک قال اللہ من قبل, اسی طرح اللہ نے پہلے سے ہمیں فرمایا ہوا ہے. جب وہ لوگ اس طرح بولیں گے تو تم لوگ اس طرح جواب دینا, یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ صحابہ کو. کذالک قال اللہ من قبل, یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں فرمائی ہوئی ہے. فسیقولون بل تحسدوننا, جب تم یہ کہو گے کہ نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم نہیں جائیں گے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو. تو تم یہ بتا دینا کہ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا, ان کے پاس سمجھ نہیں ہے. یہ لوگ حسد کا بہانہ, ہمارے پاس حسد وسد نہیں ہوتا. حسد تو ایک بیماری ہے, حسد تو ایک عیب ہے جو اسلام پسندیدہ نہیں ہے. صحابہ اس عیب کے اندر کہاں مبتلا تھا؟ حسد میں تو یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو کوئی فضل دے رہا ہے تو دوسرے آدمی کو شکایت ہو کہ اس کو کیوں دے رہا ہے. تو جو اللہ کو جاننے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل دے سکتا ہے. جس کو اللہ پاک کی ذریعہ بھی معرفت ہو جائے وہ اللہ پاک کی قدرت میں دخل دے سکتا ہے کہ اس کو دیا کیوں, میرے کو نہیں کیوں دیا, اس کو نواز کیوں دیا, میرے کو کیوں نہیں نواز دیا, اس کا وہ بڑھ کیوں گیا, وہ میں گھٹ کیوں گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے, اس وجہ سے یہ بہت برا مرض ہے. تو صحابہ پر یہ الزام لگائیں گے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے, بس تم خاموش ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا, چنانچہ یہ بھی پیشین گوئی ایسی ہوئی. اس میں ایک بات یہ تھی کہ اس کے بعد جو جہاد پیش آیا اس میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید لگا دی تھی کہ جو بیت رضوان میں شریک تھے, حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے وہی جائیں گے اس میں, اور دوسرا کوئی نہیں جائے گا. یہ اللہ پاک نے فرما دیا تھا. یہ کہیں قرآن پاک میں نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی تھی, یہ حدیث میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو حدیبیہ میں شریک ہیں وہی لوگ جائیں گے آئندہ. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ کذالک قال اللہ من قبل, یہ بات اللہ نے پہلے سے فرما دی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ نکلتا ہے اس سے. مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں کے ذریعے سے بات فرمائی ہے وہ اللہ ہی کی ہے. قرآن میں تو نہیں ہے نا کہ جو لوگ حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے بیت رضوان میں, کہیں بھی نہیں ہے قرآن پاک میں جو لوگ حضور. اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک میں ایک جملہ ہے کہ آگے جو واقعہ پیش آئے گا اس میں تم کو فتح ہوگی, لیکن اس فتح میں شرکت کرنے والے صرف وہی ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک تھے حضور کے ساتھ میں. کوئی دوسرے لوگوں کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے, یہ خالص حدیث میں ہے. تو قرآن کریم نے یہ بات بتا دی کہ حدیث بھی حجت ہے. اللہ نے اپنی طرف ہی منسوب کیا, اور قرآن کریم فرمایا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی تم سے. کب کہی تھی؟ اللہ نے قرآن میں تو نہیں کہی تھی, وہ تو حضور کے ذریعے سے ہی کہلوائی گئی تھی. تو وہ طبقہ جو حدیث کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں, اصل چیز تو یہی ہے کہ جو قرآن پاک میں ہے بس اس پر ہم عمل کریں گے, جو حدیث میں ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, ان کا جواب ہے یہاں پہ. اور یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانا جو حدیث کے ذریعے سے ہوا تھا وہ حجت ہے, وہ دلیل ہے, اور وہ اللہ پاک نے اپنی طرف منسوخ کی کہ وہ ہم نہیں کہیں. ایسے بہت سی آیتیں ہیں قرآن پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا حوالہ دیا گیا خالی اس میں, اور یہ فرمایا کہ وہ ہم نہیں کہا تھا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ تو قرآن پاک میں ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے. آپ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پہلے آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ بھی ہمارا ہی حکم تھا. ہما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، وہ جو پہلا قبلہ تھا وہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے وہ سامنے آ جائے، کہ جب رسول کو قبلہ پہلے وہ دیا گیا بعد میں یہ دیا گیا تو لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جب ادھر حکم تھا تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر حکم ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رکھتا تھا. وہاں پر بھی جو بیت المقدس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے وہ قرآن پاک کا حکم نہیں، حدیث میں ہے وہ حکم، حضور ہی کرتے رہے، صحابہ حضور کو دیکھ کے کرتے رہے. اور اللہ فرما رہے کہ وہ بھی قبلہ ہم نے ہی بنایا تھا. آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حدیث بھی دلیل ہے، کیونکہ حدیث سے ہی وہ حکم معلوم ہوا تھا، قرآن سے تو نہیں معلوم ہوا تھا، کہیں بھی نہیں ہے قرآن پاک میں. ہوتی ایسی بہت آیتیں ہیں، اطیع اللہ اور اطیع رسول والی جو آیتیں ہیں کہ اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بعض احکام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے. قرآن پاک میں پھر ان احکام کا حوالہ موجود ہے کہ وہ جو حکم تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے سے، تلاوت والی وحی جو ہے جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ نے جو بات بتائی وہ بھی پوری کنفرم اور پکی اور قطعی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے جو تعلیمات فرمائیں، جو احکام دیے، وہ بھی پوری طرح قابل حجت، وہ بھی حجت ہے، دلیل ہے، وہ بھی مستقل. اس لیے جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث بھی حجت ہے. منکرین حدیث بہت سی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، وہ غلط ہے. جیسے قرآن پاک دلیل ہے اور پروف ہے، ایسے حدیث مبارکہ جو ہے یہ بھی پروف ہے، اور احادیث جو ہیں وہ سب محفوظ ہیں. حدیثوں میں کچھ مکسنگ ایسی نہیں ہوئی ہے کہ گڑبڑ ہو گئی حدیثوں میں، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے نہیں معلوم. اتنا کام ہوا اس کے اوپر کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں سب الگ آپ کے سامنے بتا دی جائیں گی جو قابل استدلال حدیثیں ہوتی ہیں. درمیان میں کچھ ایک ایسا طبقہ آ گیا تھا جو اپنی بات کو حضور کی طرف منسوب کر کے اپنی بات چلاتا تھا، کیونکہ ان کی بات تو کوئی ماننے والا نہیں تھا، تو اگر حضور فرمائے بولے تو لوگ ڈر جاتے تھے. تو اس میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ملا دی تھیں جس کو موضوع حدیث کہتے ہیں، کھڑی ہوئی حدیث. مگر محدثین نے فوراً ان کو کیا کیا، پکڑا، اور ایسی سب حدیثوں کو الگ کر دیا گیا جن کو لوگوں نے گھڑ لیا تھا اپنی طرف سے. اور گھڑتے کئی کو تھے، لوگ گھڑتے تھے دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اپنی بات کا وزن ڈالنے کے لیے، ابھی بھی کرتے ہیں لوگ، کوئی بات اپنی طرف سے بول دی اور تمہارے کو کیسے معلوم ہوا، تو بولے مفتی صاحب بولے. وہ مجھے فون آ گیا کہ صاحب آپ نے یہ بات کہی، میں نے کہا میں نے تو نہیں کہی، اب پتہ نہیں کہاں سے ہوئی. آدمی جس کو سوچتا ہے کہ بھائی اس کی بات سنی جا رہی ہے تو اس کا حوالہ دے دیتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب حدیث میں ہے یہ بات، آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، تو حدیث میں. بھائی کون سی حدیث میں، کہاں پڑھے تھے آپ، کس سے سنے تھے آپ، وہ میرے کو اس وقت یاد نہیں آ رہا. اصل میں وہ کچھ نہیں ہوتی، بات اپنے وہاں پہ نبھانے کے لیے، آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، کر لیتا ہے، کرنا نہیں پڑتا، غلطی سے کر لیتا ہے. تو حدیثوں میں کچھ لوگ ایسا کیے ہیں پہلے، ایک تو اس وجہ سے کرتے تھے، اور دوسرے کچھ لوگ حدیثیں گڑھے ہیں ایک دوسرے غرض سے. وہ یہ ہے کہ جو اچھے کام لوگوں کو کرنے کی ترغیب دینا ہے، کیسا ہو لوگوں کو ترغیب دینا، جب تک حضور کا حوالہ نہیں دیے نہیں کریں گے، تو حضور کا حوالہ دینا شروع کریں گے. نوافل پڑھانا ہے، بے نوافل فرائض کے ساتھ کچھ نہ کچھ نوافل بھی پڑھنا چاہیے، تو وہ نفل کے بارے میں حدیث لگا دیتے، یہ پڑھے تو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. ایسا ہوتا بعض بعض متبارک راتوں میں بہت سے نوافل چھپ کے آتے، دیکھیے سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھ لیا، وہ سورہ فلق اتنی مرتبہ پڑھ لیا، اور سورہ الحمد کا سورہ اتنا پڑھ لیا، دو رکعت پڑھ لیے تو یہ ثواب ہے، چار رکعت پڑھ لیے تو وہ سب. کون بولا کوئی حدیث میں نہیں ہے. تو بعض نوافل وغیرہ میں لوگوں کو لگانے کے واسطے بعض لوگ یہ بولتے تھے کہ اچھا ہی کام ہے نا، اگر جھوٹ بول کے لگا دیے تو برا کیا ہے، یہ تھنکنگ تھی بعض لوگوں کی. اچھا ہی کام ہے اگر جھوٹ بول کے لگا دیے تو اس میں اتنی قواعد کی کیا بات ہے، اور جھوٹ بھی بول دی کس پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہ حدیث میں ہے. مگر جب بھی ایسا کیا لوگوں نے، فوراً جو ہے اس کو علماء کرام نے نکال دیا، اور پوری موضوع حدیثیں جتنی بھی ہیں نا سب الگ کی ہوئی ہیں. حدیثوں کا بالکل صحیح ذخیرہ امت کے پاس میں موجود ہے، اور اس پر اتنا کام ہوا ہے، اتنا کام ہوا ہے کہ کسی قوم میں، کسی مذہب میں، کسی طبقے میں اتنا کام نہیں ہے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ کام ہے. 6 لاکھ آدمیوں کی تو ہسٹری محفوظ ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور کی طرف بات کو منسوخ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، بلکہ اگر کسی نے کہا تو اس کی پوری ہسٹری لے لیتے تھے، تمہارے کو کون بولا، اس کو کون بولا، ان کو کون بولا، ان کو کون بولا،
یہ کون آدمی ہے, یہ دونوں آپس میں ملے کہ نہیں ملے کبھی, نماز پڑھتے تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, حافظہ کیسا تھا, اپنے زمانے کے لوگوں میں ان کے بارے میں رائے کیا تھی. 6-6 لاکھ آدمیوں کی پوری ہسٹری محفوظ کر کے کون بولا کون نہیں بولا. اور اللہ پاک چونکہ قرآن کریم کے جو مطالب ہیں اور معنی ہیں وہ حدیثوں میں ہی ہیں, تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے. اگر اللہ خالی الفاظ کی حفاظت کریں اور اس کے مطلب کی حفاظت نہ کریں تو حفاظت کیا رہے گی اس کی؟ اس لیے اللہ نے بہت غیبی انتظام فرمایا کہ پوری حفاظت کے اسباب مہیا فرمائے. اس طریقے سے ہمارے پاس حدیث کا جو ذخیرہ ہے بھروسے کے قابل ہے. علماء ہمارے پاس مراد علماء کرام کے پاس, امت کے پاس جو حدیثوں کا ذخیرہ ہے وہ پورا بھروسے کے قابل ہے, اس میں پوری احتیاط سے کام لیا گیا ہے. اور پھر یہ علماء ہی کو معلوم ہے کہ کون سی حدیث بیان کرنے کی ہے, کون سی نہیں بیان کرنے کی ہے, کون سی فضائل میں بیان کرنے کی ہے, کون سی مسائل میں بیان کرنے کی ہے, وہ سب تفصیلات ان کو معلوم ہے. بالکل وہ اصول کے حساب سے ہی کیا کرتے ہیں سارے کام. اس لیے کسی قسم کے ڈاؤٹ میں اور اس میں نہیں جانا چاہیے. لوگ بہت کنفیوز کرتے ہیں اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض مرتبہ عورتوں سے بھی ایسے فون آتے ہیں, بعض مرتبہ مردوں سے بھی. نوجوان بچوں کو خاص طور پر ایسا بہکایا جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. حدیثوں کا ذخیرہ اپنے پاس بالکل سیف محفوظ ہے. ایسے ایسے لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے کہ یہ جو ظاہری اسباب ہیں ایسے تو اسباب ہوتے ہی تھے, لیکن بعض باطنی اسباب بھی تھے کہ لوگوں میں فراست اللہ نے ایسی پیدا کی. اس زمانے میں نے سنایا تھا قصہ, یاد ہوگا آپ کو, عبدالعزیز دباغ نام کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, نابینا تھے. اگر ان کے سامنے کوئی آدمی کوئی بھی عربی جملہ بولتا تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. جو ہوتا وہ بتا دیتے. ایسے اللہ پاک نے ان کو خاص حس دی تھی. ہاتھ تھے وہ نابینا, امی تھے, بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے, اور اتنی ان کی پہنچ تھی, ان کے کشف کا یہ حال تھا کہ کون سا لفظ قرآن پاک کا ہے وہ ان کو دکھ جاتا تھا, اور کون سا حدیث شریف کا ہے وہ دکھ جاتا تھا, اور کون سا یہ دونوں میں کا نہیں ہے عام لوگوں کی بات ہے وہ دکھ جاتی تھی, چاہے وہ حدیث ہی بولے لوگ. جب ان کے اس بزرگی کا چرچا ہوا لوگوں میں تو بہت سے لوگوں نے ان کے سامنے جا کے موضوع حدیثیں سنائی, ہم نے سنا ہے کہ یہ حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث نہیں. صحیح حدیث سنائی ان کے سامنے, کہا کہ یہ حدیث ہے. قرآن شریف کی آیتیں سنائی کہ یہ ہم نے حدیث سنی ہے, فرمایا یہ حدیث نہیں ہے, یہ قرآن شریف ہے. نابینا تھے اور حافظ بھی نہیں تھے, عالم بزرگ امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. تو جو ان کے خاص خادم تھے, برسوں سے ان کی خدمت میں رہتے تھے, ایک مرتبہ بے تکلفی میں ذرا موڈ میں تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو بولتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے, آپ کہاں سے بولتے ہیں یہ بات؟ انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کا نور الگ ہے, جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں ان کا نور الگ ہے, اور وہ مجھے دکھتا ہے. اور فرمایا کہ کلام الہی کے اندر نور قدم پایا جاتا ہے, اور کلام نبی کے اندر نور نبی پایا جاتا ہے, اور جو یہ دونوں نور نہیں ہوتے تو میں بولتا ہوں کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کہی. کیسے کیسے اللہ پاک کی طرف سے انتظامات ہوئے. یہ تو چونکہ ہم خوش عقیدگی رکھتے ہیں کسی کے ساتھ میں, اس کے عقل پر, اس کے تقوی پر, اس کی دینداری پر, اس کے کشف پر, تو ہم ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے. باقی ایز اے پروف جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ احادیث کا ذخیرہ پورے تحقیق کے ساتھ امت کے ہاتھ میں اس وقت محفوظ ہے. حدیثیں بھی حجت ہیں. اب دیکھو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا تھا اور تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے. فلن تتبعونا, تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے, اللہ نے کہہ دیا تھا. اللہ نے کہا تھا, حضور نے کہا تھا کہ صرف سورہ حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے وہ جائیں گے آگے فتح غزوہ خیبر میں. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون. پھر آپ نے فرمایا کہ ان پیچھے رہ جانے والوں سے آپ ایک بات اور فرما دینا. آپ فرما دیجئے ان پیچھے رہ جانے والے گاؤں والوں سے کہ تم بلائے جاؤ, اب نہیں جا سکے, اور تمہارے کو تم اس میں سے بعض مخلص بھی تھے, بعض طائب بھی ہو گئے تھے. اب اگر تم کو اس کا غم ہے کہ ہم نے کیوں نہیں شرکت کی, ہم شرکت کر لیتے تو اچھا تھا, ایک تو یہ ملامت سے بھی اور سزا سے بھی بچ جاتے, جو اللہ پاک نے وحی سنائی اس سے بھی بچ جاتے, لوگوں میں بھی بے عزتی ہو گئی تھی. ظاہر ہے کہ ایمان والا میں کیا مقام رہ جاتا ہے ایسے لوگوں, تو ان کو بڑا اس کا افسوس تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ٹھیک ہے نہیں جا سکے نا, اب جب آگے تم کو بلایا جائے گا تو ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بہت مضبوط اور طاقت والی ہے. اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون, ان کے ساتھ میں تم لڑیں گے, یا تو ان کو مارو گے یا پھر وہ تمہاری ماتحتی قبول کریں گے. کچھ اس میں سے مریں گے, کچھ ماتحتی کو قبول کریں گے, اس میں سے لے آنا. آگے جو جنگ آ رہی تھی اس میں تو نہیں جانا ہے, اس میں تو صلح حدیبیہ جائیں گے, باقی تم لوگوں کو بھی بلایا جائے گا. اگر اس وقت تم چلے گئے تو تمہارا اخلاص سامنے آ جائے گا. پھر فرمایا فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اگر اس وقت تم مان لو گے تو اللہ پاک تم کو بہترین ثواب دے گا, چونکہ تم اس وقت نہیں گئے تھے بلکہ کوئی دشمنی نہیں ہے تمہارے سے, ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہو جاؤ. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور اگر تم نہیں گئے جیسے اس سے پہلے نہیں گئے تھے, اگر ایسے ہی حالت پہ رہے کہ پھر جب آگے تم کو بلایا جائے گا تو پھر تم نہیں آئے, یُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ پاک بہت دردناک عذاب دیں گے. اور پھر اس میں جو معذور ہیں ان کا استثناء فرمایا, لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, نابینا لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے, نابیناؤں سے اس قسم کی چیزوں میں قتال میں جہاد میں جنگ میں بلایا نہیں جاتا. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ, جو آدمی پیروں سے معذور ہے اس کو بھی شرکت کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ, اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے, اگر کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا باوجود مطالبے کے لیے جنگ میں تو پھر وہ بھی معذور ہے, اس کے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, واقعتاً عذر ہے کسی کو تو کوئی گناہ نہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ پاک اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں. بات مان لو تمہاری کامیابی ہے, نہیں مانو گے تو تم کو عذاب ہوگا. اور جو آدمی نہیں مانے گا, جو اطاعت کرے گا تو اس کا یہ فائدہ ہے, جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا. اب یہ جو اولی باسی شدید جو کہا گیا کہ مضبوط بھی ہوں گے وہ لوگ اور قوت والے بھی ہوں گے, ان کی طرف بلایا جائے گا, اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رومی اور ایرانیوں سے جو قیصر اور کسرا کے لوگوں سے جو جنگ ہوئی صحابہ کی, وہ لوگ مراد ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ لوگ تربیت یافتہ تھے, باضابطہ مسلح نظام تھا ان کے پاس, ہزار ہزار سال سے بادشاہت ان کے پاس چل رہی تھی اور سامان بھی پورا تھا. ان لوگوں سے جو جہاد کی نوبت آئی تو یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو فرمانے کہ یہ اولی باسن شدید تھے, مضبوط تھے اور باضابطہ قوت والے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ صحابہ کرام کا ان کے ساتھ میں سابقہ پڑا تو ان لوگوں نے کتنے بڑے بڑے لشکر یعنی لے کر جو ہے مقابلہ کیا, ایک ایک وقت میں تین تین لاکھ, چار چار لاکھ, پانچ پانچ لاکھ کا لشکر صحابہ کے مقابلے میں آیا تھا, روم سے اور کسرا سے دونوں مل کے بھی آئے کبھی. اب ظاہر ہے کہ لاکھوں لاکھوں کی جو فوج ہوگی وہ تو مسلح بھی ہوگی, ہتھیار بھی ان کے پاس ہوں گے, ہاتھی ان کے پاس تھے, گھوڑے ان کے پاس تھے, ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس تھا, لوہے کے کرتے خود ان کے پاس تھا کہ کتنا ہی مار لو کچھ نہ ہو. لیکن صحابہ کا جو ایمان تھا, ان کے پاس جو طاقت تھی, وہ اس کے مقابلے میں یہ نہیں ٹھہر سکے. 30,000 صحابہ 300,000 کی فوج کو بھگا دی, صرف 30,000 تھے, اور 30,000 تھے وہ لوگ, گئے تھے خالی 60 اس میں سے لڑنے کے لیے. خالد بن ولید کا مشہور واقعہ ہے نا, رومیوں کے مقابلے میں جب پہنچے تو رومی اس وقت میں 300,000 کی فوج لے کے میدان میں آ گئے تھے, اور پہلے جو ہے نا 15,000 صحابہ کی ایک فوج گئی تھی, پھر مدینہ منورہ میں مشورہ ہوا کہ فوج بہت بڑی ہے ان کے ساتھ میں تو ایک بڑی تعداد اور بھیجنی چاہیے, تو پھر 15,000 کی جو دوسری جگہوں پہ کام کر رہی تھی ان کو وہاں پہنچنے کو کہا گیا, تو یہ 30,000 ہو گئے. تو جب اور اس زمانے میں لڑائی آمنے سامنے کی ہوتی تھی, چھپکے مارنا, اوپر سے بم مار دینا, گولہ مار دینا, ایسا تو تھا نہیں, وہاں پہ لڑنا ہے, بہادری دکھانا ہے اپنی. تو اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے آپ اکیلے کو بھیج دو, میں ان سب کو بھگا کے آ جاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ ایسے بول رہے ہیں بہادری میں, یعنی اخلاص دکھا, مطلب یہ کہ اپنے جذبے کے لیے. فرمایا کہ نہیں, میں جذبے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, میرا یہ یقین ہے کہ قرآن پاک میں کافر کو جو ہے وہ مردہ کہا گیا ہے, تو ایک زندہ کتنے ہی ہزاروں مردے ہوں مارنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ فرمایا. جب لوگوں نہیں مانے تو پھر انہوں نے ان کے امیر نہیں مانے, لشکر کے جو اس وقت امیر تھے وہ غالباً ابو عبیدہ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو فرمایا کہ اچھا ایسا کرو میرے ساتھ 6 آدمی دے دو بس. اس پر بھی نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو 10 آدمی دے دو, اس پر بھی نہیں مانے. ہوتے ہواتے صرف 60 آدمی ان کے ساتھ دیے گئے, کہ نہیں 60 کو تو آپ کو لے جانا پڑے گا, کم سے کم 60 کو لے گئے. اور ادھر سے جو 300,000 کا لشکر تھا وہ پورا 300,000 کا 300,000 نہیں آتا تھا, روزانہ 50,000 آتے تھے مقابلے کے لیے. سامنے جو فوج آتی تھی جس سے لڑنا پڑ رہا تھا 50,000 آتے تھے, اور آج جو 50,000 آئے کل وہ نہیں آتے تھے, دوسرے تازہ دم 50,000 آتے تھے, اس میں بھگدڑ والے بھی, زخمی بھی, یہ بھی, وہ بھی, پھر کل کر کے کل جا کے لڑ کے آئے تو ہیں, تھک کے آئے ہیں, اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں کا جو دوسروں کو بھیجا جائے, تو ہر دن نئے 50,000 کو وہ لوگ بھیجتے تھے. جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50,000 کے مقابلے میں 60 آدمیوں کو لے کے گئے, صبح سے شام تک لڑائی ہوئی اور پورے کے پورے بھاگ گئے اور 5,000 سر جو ہے نا زمین پہ پڑے ہوئے تھے 60 آدمیوں نے, اسی پہ جنگ ختم ہو گئی. اب صبح سے شام تک 60 آدمیوں نے مل کے 5,000 کو سلا دیا ہے تو باقی کون بچے گا, کس کی ہمت تھی وہاں بچنے کی ٹھہرنے کی؟ یہ سب تاریخ یاد ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں, کس طرح ذلیل ذلت ناک شکست ان لوگوں کو ہوئی ہے اور دیکھنا پڑا ہے اسلام کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے بڑی جلن ہے, جاتی نہیں کیا کریں گے, وہ ہو گیا تو ہو گیا. غرض یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قومیں ہیں, یہ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ بات میں آپ کو عجیب بتاؤں, یہ دونوں واقعات روم اور کسرا وغیرہ کے لوگوں سے جو لڑنے کی نوبت آئی, یہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آئی نوبت, حضور کے زمانے میں نہیں آئی. حضور ایک مرتبہ تبوک تشریف لے گئے تھے, جب آپ کو معلوم ہوا تھا کہ لوگ آئے ہیں تو جب حضور کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ لوگ چلے گئے, لڑائی وڑائی نہیں ہوئی. اور اس وقت ان گاؤں والوں وغیرہ کو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے, ان کو بلایا بھی نہیں گیا تھا, دعوت نہیں دی گئی تھی سب کو, تو نہ تو ان کے ساتھ دعوت دینے کا واقعہ پیش آیا تھا نہ وہاں پہ لڑائی کی نوبت پیش آ گئی تھی, جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے قتال ہوگا یا پھر وہ تمہارے تابع بنیں گے, ایسوں کی طرف تم کو بلایا جائے گا. یہ واقعہ جب ہی ہوا ہے جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ تھا اور صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد مسلمہ کذاب اور اسود انسی کے جو لوگ تھے وہ بھی مراد ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ میں بھی بہت سخت لڑائی ہوئی ہے, صحابہ بہت مسلح تھے اور بہت وہ جو ہے ساز سامان کے ساتھ میں لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ. اس سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے, حضرت عمر کی حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر کی خلافت کے حق ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو اور اس زمانے کی لڑائی کو اپنے طرف ہی منسوخ کیا ہے. ان کی خلافت جو ہے کوئی غاصبانہ خلافت نہیں تھی, ان لوگوں کا جو کام تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے طور پر ایک کام کر لیا تھا, نہیں, اللہ کی طرف سے طے شدہ امور تھے اور اللہ پاک نے اللہ پاک ہی کے حکم سے ان کو مقرر کیا گیا تھا. صاف طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا تھا, اقتدوا باللذین من بعدی, جو میرے بعد میں جو دو آدمی آئیں گے نا خاص طور پر ان کی اتباع کرنا, ابی بکر و عمر, ابو بکر کی اور عمر کی. پہلے ابو بکر کا نام لیتے تھے حضور, جب دونوں کا نام لیتے پھر اس کے بعد میں عمر کا نام لیتے تھے, اور یہ فرمایا کہ ان کی اقتدا کرنا میرے بعد میں. اب جن کی ابتدا کی جاتی ہے وہ بڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت کروائی, ورنہ ہمیشہ آپ ہی کرتے تھے. بہت سی چیزوں سے آپ کو بتا دی گئی یہ بات. سیرت نگاروں نے ایک بات لکھی ہے, یہ جو شیعوں نے بعد میں نکالا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ, صحابہ کے زمانے میں ابو بکر صدیق کی موجودگی میں حضرت عمر کی موجودگی میں کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کو ہونا چاہیے, اور وہ صدیق اکبر کی خلافت کے وقت میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ صرف اس کی بنیاد دوسری تھی. جب ان کے اوپر بیعت لینے کی بات آئی تھی نا تو انصاروں نے کہا تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی ذمہ دار ہو جائے, مہاجرین میں سے ایک ہو جائے, وہ اس وجہ سے کہ مکے والے جو ہے نا ایک مکے والوں کی مکے کی ذمہ داری مکے اور اس کے اطراف کی ذمہ داری ایک سنبھال لے, دوسرے کی ذمہ داری دوسری, ایک دوسرے کی سہولت کے لیے یہ نام آیا تھا. لیکن جب سمجھایا گیا کہ بھائی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر کہ یہ مسئلہ پوری امت کا ایک ہوا کرتا ہے, ایسا نہیں ہوا کرتا, تو پھر وہ لوگ سب کے سفر بیٹھ ہو گئے. صدیق اکبر پر کبھی کسی کا نام نہیں آیا, نہ حضرت علی کا نام آیا نہ حضرت عثمان کا نام آیا, جب تک حضرت ابوبکر و عمر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ان کے بھی کبھی خیال میں نہیں آئی, یہ دوسروں کے تو خیر خیال میں کہاں آتی تھی, یہ لوگ تھے ہی تھے. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ آیت کریمہ اس بات کو بتا رہی ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ان لڑائیوں کی صراحت موجود ہے جو صدیق اکبر اور تمہارے فاروق کے زمانے خلافت میں ہوئی ہیں, اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ صراحت بات فرمائی ہے کہ ان سے قتال کی نوبت آئے گی, اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ فرما برداری بھی اختیار کریں گے, وہ جھکیں گے اور یسلمون, یا وہ فرما برداری اختیار کریں گے, چنانچہ وہ فرما برداری اختیار کیے لو. پھر اس کے بعد یہ درمیان میں یہ آیتیں اس مضمون سے متعلق تھیں کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں اللہ نے پیشگی طور پر کچھ باتیں فرمائی, اور یہ بتا دیا گیا کہ اس کے بعد جو واقعہ پیش آئے گا اس میں صرف صحابہ کرام یہ جو حدیبیہ میں شریک تھے وہ لوگ ہی جائیں گے. اب یہاں اللہ پاک جن لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی ان کے فضائل بیان فرما رہے ہیں, کیونکہ واپس جو ہوئے تھے تو کس حالت میں ہوئے تھے آپ کو اندازہ ہے, تو ان کی تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ واقعے میں ہم سب پہلے سے واقف ہیں اور ہمارے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں ان ایمان والوں سے جو ایمان والے آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے. پورے بیت رضوان میں جتنے شریک تھے 1400 کے 1400 سب کے لیے اللہ پاک نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا, میں خوش ہو گیا ان سب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوری زمین پر اس وقت تم سے افضل کوئی نہیں. ان کے بیعت کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے محبوب ہو اللہ کے کہ اس وقت روئے زمین پر تم سے افضل کوئی نہیں ہے. فرمایا تھا 1400 صحابہ تھے وہ پورے کے پورے. اور مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے رضا کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا جنتی ہونا یقینی ہوتا ہے اور اس کا حسن خاتمہ یقینی ہوتا ہے, وہ بعد میں بھی بگڑنے کا چانس نہیں رہتا. کیونکہ جس کو بعد میں بگڑنا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے, اور جس کو جو بعد میں بگڑنے والا ہو اگرچہ اس وقت وہ اچھا بھی ہے تو اللہ پاک اپنی رضا ظاہر نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. اس کو ایک موٹی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی ابلیس سے اللہ پاک نے اپنی رضا ظاہر نہیں کی تھی, شیطان سے کبھی بھی اپنی رضا ظاہر نہیں کی تھی کہ میں تیرے سے خوش ہوں. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ 600,000 سال عبادت کیا ہے. سیرت نگار کیا لکھتے ہیں, تاریخ نگار ابلیس کے بارے میں جو پرانی کتابوں کے واقعات سے اس سے اس سے, جو وہ کتنا پرانا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو جنات کا سردار ہے, انسانوں سے پہلے جنات برس لاکھوں سال رہے ہیں. 600,000 سال اس نے عبادت کی, مولانا روم نے لکھا ہے 600,000 سال کی تعداد مولانا روم کی لکھی ہوئی ہے. 600,000 سال عبادت کی, اس 600,000 سال میں کبھی بھی اللہ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے خوش ہوں, کیونکہ معلوم ہے کہ 600,000 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. حق تعالیٰ جس کے, چونکہ وہ تو علیم بذات خود علام الغیوب ہیں, فیوچر کو بھی جانتے ہیں, ماضی کو بھی جانتے ہیں, حال کو بھی جانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں. اب اگر صحابہ کی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان سے اللہ راضی ہو گیا تو آپ سمجھ لو کتنی بڑی بات ہے. اب ان سے ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں, ان کا ایمان پر خاتمہ ضروری ہے اور ان کا جنت میں جانا ضروری ہے. مگر چونکہ صراحت کے ساتھ میں ہر ایک کا نام نہیں لیا جاتا تو اس لیے عشرے مبشرہ الگ ہیں, جن کو باضابطہ عشرے مبشرہ یعنی جنتی ہونے کے الگ الگ نام ٹو نام جو ہے نا وضاحت کی گئی, تو عشرے مبشرہ کا نام اس لیے الگ سے گنایا جاتا ہے اور وہ قطعی ہیں وہ لوگ. اور بقیہ ان کے ساتھ میں جو احکام ہیں یہ بھی قطعی ہیں, لیکن ایسا نفس قطعی سے ثابت نہیں ہوتا ہر ایک پرسن کے ساتھ میں. باقی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جس وقت یہ لوگ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے جان لیا ان کے دلوں کے اندر کی بات کو, یعنی ان کو اللہ پاک کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کتنا خلوص اور کتنی اللہ پاک کے ساتھ میں یعنی یگانگت ہے. فانزل السکینت علیہم, اس وجہ سے اللہ پاک نے ان پر سکینہ بھی نازل فرما دیا, برداشت بھی نازل فرما دی ان کے اوپر, برداشت کر گئے وہ اس کو, جھیل گئے. واصابہم فتحا قریبا, اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک قریبی فتح نصیب فرما دی. یہ کام جو ان کے ساتھ میں ہوا, ایک تو رضوان کا ان کو تمغہ دے دیا گیا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا, دوسرے فرمایا کہ ابھی یہاں نوبت نہیں آئی نا, لیکن ابھی آئے گی نوبت تمہارے لڑنے کی اور ہم تم کو ابھی سے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں فتح ہو جائے گی. وہ صاحب یہ اس کے بعد جو ہے فوراً واقعہ پیش آیا ہے خیبر کی فتح کا. ومغانم کثیرۃ یأخذونها, اور اسی طرح اللہ پاک نے ان کو خوشخبری دی بہت سے غنیمتوں کی, مال غنیمت کی, جس کو یہ لوگ حاصل کریں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والے ہیں, حکمت والے ہیں, ان کے لیے کسی کو کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں دے دینا, کسی پر کنٹرول دے دینا کچھ مشکل نہیں. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها, وعدہ کیا ہے تم, وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے, ان بیت رضوان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا, وعدہ فرماتے ہیں اللہ پاک تم سے بہت سی مال غنیمتوں کا جن کو تم لوگے. فعجل لکم ہذہ, یہ تم کو فوراً نقد میں دے دیا ہے. ابھی جو تم کو فتح ہونے والی ہے میں ذکر کروں گا اس کو, وہ تو ابھی فوراً دے دیا گیا ہے اجرت کے طور پر کہ بھائی فوراً ابھی تو یہ رکھ لو آپ. جیسے بیانہ ہوتا نہیں معاملے کے اندر, یہ بیانہ تو آپ رکھ لو, پورا معاملہ بعد میں ہوں گا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا واقعہ خیبر کا پیش آیا, پانچ جر لکم ہذہ, اور بہت مغانم تم اس کی بات میں لوگے. علماء نے فرمایا ہے کہ حضرات صحابہ کو خوشخبری اس میں دے دی گئی کہ یہ سلسلہ تمہارا چلے گا اور بے شمار مال غنیمت تم جمع کرو گے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی اس سب کو بھی یہ بات شامل ہے, وہ مغانم کثیرۃ تأخذونها, کیونکہ اس کے بعد الحد نہیں بیان کی گئی کہ کہاں کہاں جا کے یہ چیز ختم ہو جائے گی. وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا, لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا کہ لوگ اپنا ہاتھ تم پر نہیں بڑھا سکے. مشرکین مکہ جو ہے نا وہ ان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ لوگ صلح کے لیے خود ہی آئے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے جب 50 آدمیوں کو پکڑ لیا تھا حدیبیہ نے صحابہ نے تو وہ اتنے ڈر گئے کہ پھر سہیل ابن عمرو کو بھیجا کہ بھائی جا کے صلح کی بات کر لو, 50 کے 50 کو مار دیں گے لوگ. ولتکون آیۃ للمؤمنین, اور یہ اس لیے ہوا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے ہماری طرف سے. ہوتا ہے نا سائن ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جو اچانک سے پیش آ گیا, نہیں پیڑھی پلان یہ اللہ نے معاملہ کیا ہے پورا, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ پاک تم کو ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی. اور اس کی بھی خوشخبری دے دی, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر لے کر چلے گا. اس لیے سارے صحابہ جو ہیں نا وہ سیدھے راستے پر چلے ہیں. اب صحابہ تو کلہم عدول, پورے صحابہ عدول. اب یہ بیت رضوان والوں کے لیے یہ فرمایا, جتنے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا, جو غزوہ بدر کا شریک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے بعد وہ جو چاہے کر لیں ان کی مغفرت ہوئی ہے, وہ مغفرت شدہ ہیں, وہ بخشے بخشائے ہیں, چاہے کچھ بھی کر لیں اس کے بعد. یہاں تک اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا. صحابہ میں جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, جو مہاجرین اور انصار ہیں اللہ پاک اسے راضی ہو گیا. تو اس میں سارے صحابہ آ گئے, پوری صحابہ کی مقدس جماعت ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی فضیلت ہے, پورے صحابہ شامل ہو گئے. یہ نہیں کہ خالی اہل بیت ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ تو مخلص تھے اور بقیہ مخلص نہیں تھے, ویسی بات نہیں. ہم سارے صحابہ کا احترام ضروری ہے مسلمانوں, اور سارے صحابہ معیار حق تھے, اور سارے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے ہیں, اور سارے صحابہ سے اللہ پاک کی رضوان اور خوشنودی متعلق ہے. اسی لیے حضرات صحابہ پر تنقید جائز نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے پاس, اور جو ان کی باتیں ان کے اختلافات وغیرہ ہیں اس میں زبان نہیں کھولنے کی اجازت, زبان مت کھولو اس میں, کیونکہ ہم اس کو جج نہیں کر سکتے اور اس کے راز تک نہیں پہنچ سکتے, سیکرٹ تک نہیں جا سکتے کہ ہوا کیا اصل قصہ, کیونکہ ہم تو اپنے حساب سے اس کو جج کریں گے, اپنی لڑائیوں پر قیاس کریں گے اس. اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے خوش ہو گیا اور ان کے لیے فرما دیا گیا یہ بخشے گئے ہیں, تو پھر دوسرے آدمی کو ان کے اوپر زبان کھولنے کا حق ہی نہیں. اگر بالفرض کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو بھی جب وہ معاف ہو چکی ہے تو بولنے کا تو کسی کو حق نہیں رہا. اگر کسی سے کوئی بات ہوئی بھی ہے تو بخشش تو ہو چکی ہے, قرآن پاک کی آیتیں ناطق ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ناطق ہیں, تو پھر کسی کو کچھ بولنے کا حق ہی نہیں. اس لیے بہت اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے جب صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھلنا شروع ہوئی تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صحابہ کی تعریف کو دوسرے خطبے میں شامل کر لیا تھا. وہی عمر بن عبدالعزیز کا خطبہ ہے جو جمعہ میں اپنے ہندوستان پاکستان کے علماء دوسرے خطبے میں پڑھتے ہیں. صدیق اکبر کا نام, حضرت عمر فاروق کا نام, عثمان غنی کا نام, حضرت علی کا نام, حضرت بی فاطمہ کا نام, حضرات حسنین کا نام, حضرت حمزہ کا نام, حضرت عباس کا نام, اور پھر بعض لوگ اس کے ساتھ حضرت اشرف مبشرہ کو الگ سے گناتے ہیں. پھر اس کے بعد میں پورے صحابہ کا ذکر آتا ہے, اللہ اللہ فی اصحابی, مشہور ہے نا کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے اللہ سے ڈرنا. کوئی غرض تم کو, کوئی دنیا کی غرض تم کو آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے بارے میں زبان کھول دو. پھر فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا, اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ میری نفرت کی وجہ سے کرے گا. یعنی یہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا تو وہ میری محبت کی نشانی ہے, جو ان سے نفرت کرے گا تو وہ میری نفرت کی نشانی ہے, میں اس سے نفرت کرتا ہوں وہ میرے سے نفرت کرتے ہیں. اب اندازہ لگا لیں آپ کہ جو صحابہ کو برا بولتے ہیں, سوائے اہل بیت کے سب صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کو منافق تک بولتے ہیں, غیر مومن تک بولتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر میرے سے بھی محبت نہیں کرتے, وہ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں. ہو گئی بات, قصہ ختم ہو گیا, باقی کیا رہ گیا. کئی جگہ پر حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر جو ان سے لگے ہوئے ہیں, پھر جو ان سے لگے ہوئے ہیں. یہ جو جتنا ہے خطبہ ہے نا, دوسرا خطبہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے, کیونکہ اپنی زبان بھی عربی نہیں ہے تو اس لیے عام طور پر دوسرا خطبہ وہی ریپیٹ کر دیا جاتا ہے, اس میں آگے پیچھے کم کرتے ہیں, بہت ضرورت بھی نہیں. معصول چلا آ رہا ہے 1300 سال سے, 1400 سال سے چل رہا ہے. پہلے خطبے کے اندر دوسری اور تعلیمات ہوا کرتی ہیں. وہ اخرا لم تقدروا علیہا, فرمایا کہ ایک فتح تو قریب میں تم کو دے دی اور اس کے ساتھ ایک دوسری فتح بھی ہے جس پر ابھی تم قابو نہیں پائے ہیں، قد احاط اللہ بها، اللہ پاک نے اس کو کور کیا ہوا ہے، اللہ کے احاطے میں ہے وہ، یعنی اللہ نے طے فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، ہونے والی ہے. وہ فتح مکہ اس سے مراد ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 2 سال کے بعد جو واقعہ فتح مکہ کا پیش آیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ ابھی تو تم گئے تھے، ان سے لڑائی کی نوبت نہیں آئی ہے، وہ تمہارے ابھی قابو میں نہیں آئی اور ہم نے دی نہیں قابو میں، مگر وہ ہمارے قابو میں ہے. قد احاط اللہ بها، باہر نہیں ہے وہ ہم سے، ہم نے اس کو روکا ہوا ہے، ابھی دے دیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی آپ کو دے دیں گے. قد احاط اللہ بها، اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کو کتنی تسلی ہوئی ہوں گی ان آیتوں، وہ جو پیچھے ان کے اوپر گزری مصیبت اور وہ جو واقعہ پیش آیا سورہ حدیبیہ کا، جب یہ آیتیں اتری تو بالکل نقشہ کھینچ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کا. آگے اور ہے بہت ایسی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح قریب ان کو عطا فرما دی، اس سے مراد فتح خیبر ہے. ایک مہینے کے بعد سن 7 سے 6 ہجری کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے واپس مدینہ منورہ کو. پھر سن 7 ہجری کے شروع میں آپ جو ہے خیبر کی طرف چلے گئے. خیبر یہودیوں کے قلعوں کا نام ہے. ایک صوبہ تھا بہت بڑا جس میں 50-100 قلعے تھے ان کے، بہت مسلح تھے، بہت ساز و سامان ان کے پاس تھا، بڑی مالدار قوم پہلے بھی تھی وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے. جب آپ مدینہ گئے تو آپ نے یہ کیا کہ اپنے حلیف بنا لیا، معاہدے میں لے لیا تھا کہ بھئی ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑیں گے، اور جو تم سے لڑے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے تاکہ اس کا ڈیفنس ہو، حمایت کریں گے، اور جو ہم سے لڑے گا تم ہمارا ساتھ دینا. وہ ایک سسٹم ہے مصالحت کا. تو مدینہ کے سارے یہودی جو اثرات میں رہتے تھے ان کے ساتھ میں اس قسم کا معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جب بھی مشرکین جو ہے نا لڑنے کے لیے آئے مدینے کو، یہ یہودی باوجود معاہدہ کرنے کے ان کا ساتھ دیتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے نظام تھا پورا جاسوسی کا، تو ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کون کون اس میں ساتھ دیا، کیسے ساتھ دیا. پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے مشرکین مکہ کے پاس باضابطہ لوگوں کو کہلا بھیجا کہ ہم جو ہے ادھر سے آتے ہیں، تم لوگ ادھر سے آؤ، صلح حدیبیہ کے بعد، اور پھر جو ہے نا ان سے ان کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کا کام کرتے ہیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی بات. جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ انہوں نے عہد چکنی کی ہے اور اندر اندر یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور سامان بھی جمع کر رہے ہیں اور ادھر سے مکے والوں کو بلا بھی رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ طے فرمایا کہ ان کو آنے نہیں دینا چاہیے، ہم کو خود پہنچ جانا چاہیے وہاں پہ. یہ آپ نے ڈیسائڈ فرمایا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا دی کہ البتہ اس میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے. چنانچہ یہ 1400 صحابہ ہی تشریف لے گئے، اور بہت سے قلعے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی غائبی تائید فرمائی. ایسا جب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو وہ لوگ تیار ہو کے انتظار کر رہے تھے. کئی دن گزر گئے حضور آئے نہیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھائی انہوں نے آپ نے اپنا پلان شاید منسوخ کر دیا ہے، نہیں آپ کو ادھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. کاموں میں لگ گئے، کھیتی باڑی کے لوگ تھے، صبح صبح جو ہے نا سارے لوگ اپنے اپنے حل لے کے، جانور لے کے، یہ کر کے وہ کر کے جا رہے تھے کھیتوں وغیرہ کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. کسی کو کانوں کان آپ نے خبر نہیں ہونے دی خیبر کو جانے تک. بڑی حکمت تھی سرکار کے پاس، بڑی سیاست آپ کے پاس. ہر چیز میں آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا تو اس میں بھی پیغمبر بنایا. ایسی چیزوں میں سیاست چاہیے، تدبیر چاہیے بہترین. جس زمانے میں ان کو انتظار تھا اس زمانے میں نہیں گیا. اور جب وہ بھول گیا وہ سمجھ گئے کہ نہیں اب وہ آنے والے نہیں ہیں، تو آپ پہنچ گئے. ایسے وقت میں پہنچے کہ صبح کے وقت میں جب پہنچے تو لوگ اپنے اپنے حل لیے وہ لے کے کھیتوں کو جانے کے واسطے نکل رہے تھے. اور جب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور 1400 صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں، تو بھگدڑ مچ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو آگے بڑھا دیا. لشکر کا یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ پہنچ جاتے تھے تو قلعے کے اندر وہ لوگ بند ہو جاتے تھے. قلعے ہیں ان کے پاس، قلعے تھے بہت، قلعے میں وہ بند ہو جاتے تھے. جب آپ سب بنا لیتے تو پھر وہ لوگ اندر سے آتے تھے. ایک ایک آتا تھا اور جو ادھر سے ایک آدمی جاتا ہے، ادھر سے ایک آدمی جاتا ہے، دونوں کی لڑائی ہوتی، دونوں میں سے کوئی ایک مرنا تو پھر اس کے بعد دوسرا جانا، ایسا ہوتا تھا. بس ایسا واقعہ ہوا کہ جو پہلے آیا 2 ٹکڑے، جو پہلے آیا 2 ٹکڑے، ایسے ہی ہوئے قصے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تھوڑے لوگوں کے ہی مرنے کے اندر فتح دے دی. سب ملا کے ان کے 90 آدمی مرے پوری جنگ کے اندر، اور صحابہ میں سے 18 شہید ہوئے. فتح خیبر کے موقع پر صحابہ میں سے 18 شہید ہوئے، اور پورے قلعوں میں، ایک قلعہ نہیں تھا، وہ یہ قلعے سے بھاگ کے وہ قلعے میں چھپ گئے، وہ قلعے سے بھاگ کے وہ قلعے میں چھپ گئے، یہ شہر سے وہ شہر میں، یہ بستی سے وہ بستی میں، دسیوں قلعے تھے وہ. ان سب کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا اور سب کو آپ نے فتح فرما لیا. بڑے عجیب عجیب واقعات اس کے اندر پیش آئے ہیں، لمبی تفصیل ہے اس کی. اس کے بعض بعض واقعات جو پیش آئے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں آ جائے. کھانے کی کمی کا واقعہ پیش آ گیا تھا, کھانا نہیں تھا صحابہ کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا کھانا جمع کر کے اس پر برکت کی دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور کھانا اتنا بڑھنا شروع ہوا, وہ اتنا بڑھنا شروع ہوا کہ سارے کے سارے کھا لیے اور اپنے توشے دانوں میں بھر لیے. حالانکہ جو کھانا آیا تھا وہ اتنا تھا کہ ایک آدمی ایک مٹھی کھجور لایا تھا, ایک آدمی ایک مٹھی جو لے کے آیا تھا, ایک آدمی تھوڑی سی روٹی کے ٹکڑے لے کے آیا تھا, ایسی چیزیں لائی تھی, سب ملا کے ایک دسترخوان کو بچھایا تو تھوڑا سا کپا بنا تھا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ اپنے اپنے جانور ذبح کر کے کھاؤ. جب کچھ جانور کٹنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں پہنچ گئے, اللہ کے رسول اگر سواریاں نہیں رہیں گی تو پھر پریشانی ہو جائیں گی. آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں کہ وہ خود جانور ذبح کر کے کھاؤ, آپ حیض کھانا منگا کے دعا کرو, قصہ ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے. تو دسترخوان بچھایا گیا اور تھوڑا سا کھانا جن لوگوں کے پاس میں تھا وہ لایا, آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر آپ نے جیسے برکت کی دعا فرمائی سارا لشکر کھایا اور پورے توشے دان بھر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر یہ فرمایا کہ جو اپنے دل سے اس کی گواہی دے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ نے اس موقع پر یہ بات بھی فرمائی. ایسے واقعات ہوئے تھے. پورے لوگوں کا جو سردار تھا اس کا نام حیی ابن اخطب تھا, اس کو شکست ہوئی. تو جو مال غنیمت آیا تو اس میں اس کی بیٹی حضرت صفیہ جو ہیں وہ قید ہو گئی, وہ باندھی بن گئی اور لوگوں کے ساتھ میں بھی. تو حضرت بحیہ قلبی ایک صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک باندھی دے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ باندیاں ہیں وہاں پہ جا کے لے لو, ٹھیک ہے, کیونکہ مال غنیمت میں تو حصہ ملنے والا ہے, تمہارا حصہ اس میں ہو جائے گا جب تمہیں بھی ضرورت. وہ گئے تو ان کو حضرت صفیہ پسند آئی, وہ ان کو لے کے آ گئے. صحابہ کرام نے کہا کہ وہ رئیس خیبر کی بیٹی ہے اور یہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے زیب نہیں دیتی. مسئلہ یہ تھا کہ بعد میں لوگوں کو خلجان ہونے کا اندیشہ تھا کہ اس کو کہیں کو میرے کو کہیں ہونے والی بات. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ان کو میرے لیے رکھ دو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح فرمایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح وہی فتح خیبر کے موقع پر ہوا ہے. اور اتنا معمولی سا ولیمہ جس کی کوئی, وہی نکاح ہوا آپ کا, وہیں رہے آپ, اور پھر یہ ہے یعنی مطلب وہیں رہ نہیں گئے, یہ سب ملا کے 20-22 دن کا سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح خیبر کا جو تھا. آپ نے فرمایا کہ بھائی ولیمہ ہے, جس کے پاس میں جو چیز ہے وہ لے کے آؤ. تو کوئی سسو لے کے آیا, کوئی کھجور لے کے آیا, آپ نے دسترخوان بچھایا. تو جتنے قریب میں آپ کے ساتھ صحابہ اس وقت موجود تھے کہنے کے کھاؤ یہ میرا ولیمہ ہے, بس اس طرح یہ ولیمہ تھا. لیکن جب خیبر فتح ہو گیا, مطلب جیسے وہ کھانے کی جو تنگی تھی جس میں واقعہ پیش آیا تھا وہ ختم ہو گئی, کیونکہ جیسے ہی فتح ہو گیا تو پھر تو بے حساب مال مل گیا ان لوگوں کو. ہر مال غنیمت کے اندر جانور بھی تھے, مال غنیمت ہزاروں بکریاں تھیں, ہزاروں اونٹ تھے, ہزاروں گائے تھے اس کے اندر جو مال غنیمت میں. سونے کی بہت بڑی تعداد تھی, مال کی بہت بڑی رقم تھی اس میں ساتھ میں, اور غلام اور باندیاں اور یہ اور وہ بہت سا سلسلہ آیا. انہیں خیبر کے قلعوں کے اندر ایک قلعہ جو ہے نا فدق کا بھی ہے, سنا ہوگا آپ نے باغ فدق. باغ فدق بہت مرتبہ یہ لفظ آتا ہے حدیثوں کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فدق کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے. فدق جو ہے ایک قلعہ تھا, وہ بھی فتح ہوا تھا. تو مگر فدق کے لوگ لڑے نہیں تھے, ڈر گئے. انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں جلا وطن کر دیجیے, آپ قبضہ کر لیجیے, ہم لڑنا نہیں چاہتے آپ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبضہ کر لیا تھا. پھر اس کے بعد میں آپ نے مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ انہیں سے کام کرائیں, جلا وطن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے یہ بولیں گے کہ کام کریں, آدھا تمہارا آدھا ہمارا. کیونکہ کھیتوں ہوتوں میں ہم کہاں لگیں, باغوں میں کھیتوں میں ہل چلانے میں, جانوروں کو گھگی گھگی کرنے میں, اب اس کے پیچھے ہم کہاں کریں اپنا کام, ان سے ہی کام کراؤ. صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سے نوکری کراؤ. اور پھر یہ ہے کہ اب مال آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے. تو یہ جو حدق ہے اس پورے خیبر کے اندر, یہ صلح ویسے ہی پیشکش کے بغیر لڑائی کے ہوا, ہاتھ میں آیا تو ہے. یہ جو ہے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوا تھا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ہے خاص, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ کے باقیہ یتامہ اور مساکین اور غربا کے اوپر تقسیم فرما دیا کرتے تھے. یہ قصہ تھا وہ جس کو باغ فدق کہا جاتا ہے. یہ فتح ہونے کے بعد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سہولت ہو گئی تھی پھر بہت, کیونکہ اس کا جو مال آتا تھا وہ آدھا جب آتا تھا تو بہت بڑی اس کا ہوتا تھا. ایک ایک سال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو خرچہ دے دیا کرتے تھے, وہ اس وقت پیش ہوتا ہے, اس کے بعد میں سال بھر کا اسٹاک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو دے دیتے تھے کہ بھئی یہ لو سال بھر کا ہے. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف سارے ازواج مطہرات, تو وہ سال بھر کا خرچہ لینے کے بعد دوسرے دن خیرات کر دیتے تھے لوگ. ارے بھائی اب یہ پورے 11 مہینے 29 دن کیسا چلیں گا؟ تو بولے جیسے حضور کا چلیں گا ویسا ہمارا چلیں گا, کیونکہ حضور اپنے لیے نہیں رکھتے تھے سال بھر کا مال, جب آتا تھا تو اپنے لیے آپ نہیں رکھتے تھے. البتہ ازواج مطہرات کا خرچہ چونکہ شوہر ہونے کی وجہ سے آپ کے ذمے تھا, تو وہ خرچہ آپ دے دیا کرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگوں کو کوئی شکایت نہ ہو, اپنا اپنا انتظام کر لو, یہ ہے سال بھر کا خرچہ تمہارا. اسی سے علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ میسر فرمائے تو پیشگی خرچہ کافی رکھا دینا چاہیے, اسے تسلی بہت رہتی ہے, اطمینان رہتا ہے آدمی کو. اب یہ کہ آج کما کے لائیں گے تو آج کھائیں گے, بولے تو پھر جب نکلتا آدمی تو جان میں جان نہیں رہتی, دل میں دل نہیں رہتا, دھڑ 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 لگا رہا تھا, اور گھر والوں کو بھی ایک خلجان رہتا, پتہ نہیں کیسے آئیں گے کیا آئیں گے, حادثے لگے ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹ لگے ہوئے ہیں, دھندے کا ہونا لگا ہوا ہے, نہیں ہونا لگا ہوا ہے, 50 قسم کے مسئلے. پیشگی طریقے پر آدمی کے پاس کوئی چیز ہو تو اس سے بڑی تسلی آدمی کو رہتی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے. آپ اسے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ پاک نے ایسی سہولت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک سال کا خرچہ دے دیتے. اب وہی توکل کی شان ایسی تھی تمام ازواج مطہرات میں, تمام امہات المومنین میں ان کے اندر شان توکل اعلیٰ درجے کی تھی, حضور سے تربیت یافتہ, وہ پہلے دن پورا حرج کر دیتے. اب کیسے گزریں گے بقیہ؟ تو جیسے اللہ کے رسول کی گزریں گے ویسے ہمارے گزریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک بھی کبھی 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے کی نوبت نہیں آئی حضور, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ازواج مطہرات کسی سے بولتے نہیں تھے اپنے حالات کو, کیونکہ حضور سے اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں, اب یہ کیوں مطالبہ کریں کسی سے؟ تو اس لیے اگر کسی اور کے سامنے ضرورت ظاہر ہو تو وہ ایک تو مناسب بھی نہیں ہوتی تھی, پھر دوسرے یہ کہ حضور کی شکایت کی سی بات ہو جاتی تھی, حضور نے تو اپنا حق ادا کر دیا تھا. اس کے نتیجے میں 2-2 مہینے چولہا نہیں چلکتا تھا گھر کے اندر, پورے کے پورے 9 گھروں کے اندر 2-2 مہینے تک گھرانے نبوت میں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی. اب کا چلتا کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ پھر تمہارا گزر کس پر ہوتا تھا؟ نہ کہ ہم 2 کالی چیزوں پر اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے. 2 کالی چیزوں سے مراد پانی ہے اور کھجور ہے. پانی کو کالا اس لیے بولتے ہیں کہ جب پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو کالا نظر آتا ہے, اور کالے کھجور تو کالے ہوتے ہی ہیں, تو وہ جو کھجور مدینے کے اندر کھجور ہوتا آسانی سے میسر ہو جاتے تھے, آتے بھی رہتے تھے ہدیوں میں تحفوں میں باغوں کے اس کے اس کے, اور نہ کہ وہ کھجور کھا لیتے تھے, پانی پی لیتے تھے, کھجور کھا لیا پانی پی لیا, نہ پکانا نہ روٹی نہ سالن نہ, 2-2 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور سے ایک لفظ نہیں بولتے تھے کبھی, ازواج مطہرات بولیں گے کہ حضور نے تو انتظام کر دیا ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے نہیں تھی دنیا سے, بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت نہیں رکھی, تعلق نہیں لگایا تھا. وہاں یہ واقعہ پیش آیا, اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت صفیہ جو ہیں یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہوتی ہیں, رشتے میں خاندان موسیٰ سے تھی اصل میں. صفیہ ابن اختب جو ہے ان کے یہ اس کی جو بیوی تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام کے رشتے دار تھے یہ لوگ, اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ حضرت ہارون کے خاندان کی بچی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہی سمجھا کہ یہ نبوت کے گھرانے میں ہی رہیں, ایک تو فتنہ فساد نہ ہو تاکہ لوگوں کو خلجان نہ ہو, اور دوسرے آپ کی ایک عادت تھی وہ یہ ہے کہ جو جس مقام کا ہے اس کو اس مقام پہ رکھا جائے, ٹھیک ہے باندی بن کر آ گئی اور جناب والا مال غنیمت میں ہی آ گئی, لیکن ہے تو رئیس کی بیٹی, ہے تو شہزادی, تو اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں. اور پھر علماء خالی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا کہ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی بہن ہوتی تھی رشتے کی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں رکھ لیا, اور ان کو آزاد کر کے شادی کی, ایسے باندھی نہیں رکھ لیا ان کو اپنے پاس, بلکہ آزاد کیا پہلے ان کو, پھر اس کے بعد میں ان سے شادی فرمائی. بڑا عجیب واقعہ ہے ان کا. دو دن پہلے حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر کو پہنچنے سے 2 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میری گود کے اندر چاند آ گیا ہے. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا, تو اس نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ تیرے دل میں مدینے کے بادشاہ کی خواہش موجود ہے. ذرا نجومی ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ, اس نے فوراً سمجھ لیا کہ چاند سے کیا مراد ہو سکتا ہے یہاں پر, اور اتنی زور سے مارا
حضرت صفیہ آنکھوں کے نشان پڑ گیا اور آپ کے آنکھ کے پاس چوٹ آ گئی تھی. جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ تمہارے نشان کیسا ہے چہرے پہ؟ تو کہنے کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا اور اس طرح مجھے مارا تھا اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دکھائی دیا تم, اس کو بھی دکھا دیا, تمہارے کو بھی دکھا دیا, مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ مارا تھا اس نے صحیح ہے, لیکن یہ کہ جو مقدر میں ہے وہ تو تھا. یہیں سے یہی وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے مال غنیمت میں یعفور کا, اس سے پہلے جو میں سنایا ہوں تقریباً میں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت آیا تھا اس میں ایک گدھا, بہت سے مال غنیمت تھا اس میں, جانور بھی تھے سارے, اس میں ایک گدھا تھا اس کا نام یعفور تھا. اس گدھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانوروں سے بھی بات فرما لیتے تھے بطور موجودے کے, اس نے آپ سے بات کی تھی اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسے خاندان کا گدھا ہوں کہ جو نبیوں کے پاس رہا ہوا ہے, میری پوری نسل کسی نہ کسی نبی کے پاس رہی ہے, یہ اس نے کہا, اور میں اپنی نسل کا آخری ہوں, اور میری خواہش یہ تھی کہ مجھے میں آپ کو مل جاؤں. یہ اس نے کہا. جانوروں کے پاس اللہ نے کیسا علم دیا ہوا ہے, کیسی فہم ان کے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو انسان تو خیر انسان, جانوروں کو معرفت اس کی تھی کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ تشریف لانے والے ہیں. اس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ مال غنیمت میں دوسروں کو تقسیم مت کریں, برائے مہربانی آپ مجھے اپنی خدمت میں رکھیں, اور میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں. یہ اس نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی خدمت میں رکھا. یہ یعفور حضور کے پاس ہی رہا اور آپ کے وصال تک رہا, اور اتنا سمجھدار تھا کہ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کو بلانے کے لیے بھیج دیتے تھے. گدھا تھا لیکن عقل مند تھا. ہر گدھے کے لیے بیوقوف ہونا کوئی ضروری نہیں. ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی صحابی کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں اور کوئی وہاں موجود نہیں ہے تو آپ اپنا یہ جانور بھیج دیتے تھے. وہ جا کے دروازے پہ اپنا سر مار دیا کرتا تھا. تو جب وہ سر مارتا تھا اپنا دروازے پہ تو وہ صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ حضور کا خاص ہے, یہ واقعہ معلوم تھا, تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلانا چاہ رہے ہیں, وہ آ جاتے تھے. یہ سلسلہ تھا کسی صحابی وغیرہ کو بلانے کا, خدمت کرتا تھا. یہ بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جو یہودی کے پاس میں تھا, ابھی تو آپ کے پاس آ گیا ہوں, جس یہودی کے پاس میں تھا وہ میرے کو بہت مارتا تھا, میں اس کو بہت مارتا تھا, کئی مرتبہ اس کو پھٹتے سے گرا دیا مجھے, اور وہ مجھے بڑی دشمنی تھی چونکہ وہ آپ کی مخالفت کرتا تھا. یہ اس نے کہا. یہودی جو ہے نا وہ حضور کے بہت سخت دشمن تھے, مخالف تھے, چونکہ وہ آپ کی مخالفت کرتا تھا اور آپ کا دشمن تھا, میں اس کو جانتا تھا, اس لیے اس کے میرے دل میں اس کی دشمنی تھی, اور کئی مرتبہ اپنی پیٹ پہ سے میں نے اسے گرا دیا, لیکن اس نے بھی میری بہت پٹائی کی ہے. یہ اس نے یہ رپورٹ دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. بے پناہ حضور سے عشق تھا اس کو. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیرت نگار نے لکھا ہے کہ یعفور جو ہے وہ ایک کنویں میں جا کے گر گیا, اس سے برداشت نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ میں اب کسی کے پاس رہنا نہیں چاہتا, بس اترتا تو بھائی بھائی دہ جا کے اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی, وہیں اس کا انتقال ہو, وہیں مر گیا. یہ واقعہ بھی اسی موقع پر پیش آیا. سو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے در خیبر کو اکھاڑا, مشہور ہے نا قلعہ خیبر کا, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, بہت دس ہزار کا لشکر ان کے پاس میں مسلح تھا, ساز و سامان پورا تھا, اور وہ قلعے کے اندر تھے اور یہ صحابہ باہر رہتے تھے, یہ کھلے ہوئے وہ بند ہیں, ان کے پاس سامان ہے ان کے پاس سامان ہے, تو یہ صورتحال تھی. تو اس میں جو ہے سختی پیش آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضور حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے بھیجا, صبح سے شام تک خوب لڑائی ہوئی لیکن فتح نہیں ہوا, آگے. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, صبح سے شام تک خوب لڑائی ہوئی, فتح نہیں ہوا, آگے. آپ نے فرمایا کہ میں کل صبح ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک اس قلعے کو فتح کرے گا, اور وہ ایسا آدمی ہے کہ اللہ اس کو چاہتا ہے, وہ اللہ کو چاہتا ہے. یہ بات آپ نے ابہاماً فرما دی, مجملاً فرما دی. سارے صحابہ حیرت میں کہ دیکھیے اتنا بڑا اعزاز کس کو ملتا ہے, اتنا بڑا اعزاز کس کو ملتا ہے کہ اللہ سے محبت کی تصریح ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی تصدیق ہے. بھائی کسی کے بارے میں کنفرم طریقے پہ یہ پروف مل جانا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ تیرے دل میں واقعتاً اللہ کی محبت ہے, بہت بڑی بات, اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے یہ تو اور بھی بہت بڑی بات. حضور نے فرمایا, اور یہ بھی پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے دے گا. صبح جب ہوئی تو سارے لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھیے حضور کس کو بلاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ علی کو بلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جو ہے نا وہ درد آئی ہوئی تھی, لال ہو گئی تھی ایک دم, آنکھیں آشوب چشم جو ہے نا وہ سلسلہ چلا ہوا تھا, آنکھیں پکی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں شکایت ہے. تو آپ نے اپنی انگلی میں اپنا لعاب لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں میں پھیر دیا, آنکھوں میں سرمے کی طرح سے لگا دیا. اسی وقت اچھی ہوگی, جیسے تھی نہیں کوئی تکلیف آنکھوں میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, جو وہاں کا سب سے بڑا سردار تھا پوری فوج کا, اس کا نام مرحب تھا, بڑا طاقتور اور بہت پہلوان, فن کا ماہر, اور بڑے اس کے وہ لکھے ہوئے ہیں کارنامے کے ساتھ کس قسم کا وہ تھا. جب آیا اندر سے مقابلے کے واسطے, چونکہ دو دن تک فتح بھی نہیں ہوئی تھی نا, تو اور زیادہ ان کا حوصلہ بھی بڑھ گیا تھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور رجزی اشعار پڑھتے ہوئے آیا, اس کے اشعار بھی کتابوں میں ہیں. اس نے کہا ایسا ہے ایسا ہے, میں ایسا ہوں. میدان جنگ کے اندر تو ذرا اپنی بہادری دکھانا پڑتا ہے نا, میدان جنگ کے اندر تواضع تھوڑی دکھانی ہوتی, نہیں میں کچھ نہیں, میرے کو کچھ نہیں آتا, یہ بولنے کی جگہ تھوڑی ہوتی. وہاں پہ تو آدمی کو مردانگی دکھانی پڑتی ہے, بہادری دکھانی پڑتی ہے. جو لوگ میدان جنگ میں جائیں ان کے لیے تو مسئلہ یہاں تک بھی ہے کہ مونچھیں بھی بڑی رکھنا, کہ سامنے والا دیکھ کے آدھا تو وہیں پہلے جل جانا. داڑھی تو خیر بڑی ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ مونچھیں بھی رکھتے تھے صحابہ میدان جنگ کے اندر, بڑی بڑی مونچھیں بھی, تاکہ جو ہے سامنے والے پہ روب پڑے, اثر پڑے. تو پھر جو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ اشعار پڑھ رہا ہے, وہ اشعار بھی سنے, تو پھر حضرت علی نے اشعار پڑھے, ان الذی سمتنی امی حیدرا, ہے نا, پورے ان کے اشعار ہیں. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, تو نے ابھی دیکھا کیا ہے, آج ابھی سامنے بتاتا ہوں. پھر انہوں نے اشعار پڑھے, جب دونوں کا آمنے سامنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مارا اس کے سر پہ ایک دم عجلت میں, تو اس کا لوہے کا جو خوض تھا وہ کٹتا ہوا اس کی گردن تک گیا, سر چیرا, سر چیر کے پورا گردن تک اتر گیا نیچے, اور ٹکڑے دو ٹکڑے ڈھیر ہو گیا وہیں. اب جب بڑا آدمی مرتا ہے نا تو پھر اس کے بعد ایک مٹبھیڑ کی شکل ہو جاتی تھی وہاں. تو تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرما دیا. تو فتح خیبر کا جو معاملہ ہے, بہت سے قلعوں میں سے خاص قلعہ تھا یہ, جس کے لوگ جو ہے نا قابو میں نہیں آ رہے تھے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست مبارک سے وہ قلعہ جو ہے فتح ہوا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی اس کی فرمائی ہوئی. ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں خیبر کے موقع پر. ساڑھے نو ہو گیا, بولے بھی نہیں آپ لوگ. اچھا میں تھوڑا سا اس کے بعد والی آئے تھے اسی سے متعلق ہیں, ترجمہ کر. جب نماز تو یہی ہوگی, پھر اب 9:35 ہو گئے, اشارہ بھی نہیں کیا کسی نے. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا, اب اللہ تعالیٰ صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں دیکھیے آپ. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار, اگر تم لوگ ان کافروں سے لڑتے, یعنی حدیبیہ میں اگر آپ کفار مکہ سے لڑتے تم لوگ, لولوا الادبار, تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بھاگ جاتے, تمہارا مقابلہ نہ کر سکتے. صحابہ کو یہ ہو گیا تھا نا کہ بھائی ہم کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا گیا, تو کہ ہم لڑنے کو تیار نہیں تھے, ہم نہیں لڑنے والے تھے, ہم تو مرنے پہ تیار تھے. یہ بات صحابہ کے دل میں پریشان کر رہی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اگر لڑائی ہوتی تو وہ لوگ ہارتے, ہم بول رہے ہیں تم جیتتے برابر. یہی صحابہ تھے نا, پھر ابھی خیبر کو فتح کر لیا, مکے میں تو تھے بھی نہیں ایسے لوگ. ایک اور واقعہ بھی بڑا عجیب ہوا ہے, خیبر کا یاد آ گیا, میں دیر ہو جائیں گی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں صحابہ میں سے, وہ مکہ مکرمہ کو آئے, اور مکہ مکرمہ کو آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے کہا کہ حضور میں جا رہا ہوں, میرا مال وہاں پہ بہت موجود ہے, اگر معلوم ہو گیا ان لوگوں کو کہ خیبر فتح ہو گیا ہے تو وہ لوگ میرے مال پہ قبضہ کر لیں گے, کیونکہ سمجھ جائیں گے کہ سر جب خیبر ان لوگوں نے فتح کر لیا تو ہم سے کہاں دبنے والے ہیں, تو میں جا کے اپنا مال وصول کر لیتا ہوں ہوشیاری سے, میرا بہت مال وہاں پر ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وصول کر لو. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ میرے کو اجازت دیے تو میں جھوٹ بول لیتا ہوں, آپ کے خلاف کچھ بول دوں گا اور جھوٹ بول دوں گا, اور محض میرے دل میں کچھ نہیں ہے, میں اپنا مال وصول کرنے کے لیے بولنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے. وہ وہاں گئے, مشرکین مکہ مکرمہ میں پہنچے تو یہ ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں تھی مکے والوں کو. تو انہوں نے پوچھا کیا خبر ہے, سنا ہے کہ خیبر کی طرف گئے ہیں. تو کہا کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے قید کر لیا ہے, پکڑ لیا ہے, اور بیسی ذلت ناک شکست ہوئی ہے ان کے ماننے والوں کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی, جس کی کوئی حد نہیں. ایسا ہوا, وہ ہوا, یہ ہوا, ظاہر ہے کہ کا مقابلہ کر سکتے تھے یہ لوگ. وہ لوگ 10,000 مسلح تھے, یہ تھے, جیسے بات بولنے کا انداز ہوتا نا, بولتے وہ لوگ جو ہے نا چڑھ گئے چنے کے جھاڑ پہ اور خوش ہو گئے. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ بھائی وہ جو مال ہے نا ابھی تقسیم ہو رہا ہے, اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مکہ لائیں گے پکڑ کے, اور یہاں جو ہے نا مکے والوں کے سامنے ان کو قتل کریں گے تاکہ مکے والوں کو تسلی ہو اور بھی خوش ہو گئے وہ لوگ. تو بولے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذرا جلدی چلے جاؤں کیونکہ میں وہ جو تقسیم ہو رہا مال وہ مال میں حصہ لے لینا چاہ رہا ہوں. اپنے کو غیر مسلم ہی ظاہر کر رہے ہیں, تقسیم ہو رہا مال میں اس میں حصہ لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کی تو شکست ہو گئی, خیبر والوں کی فتح ہو گئی ہے. تو جلدی جلدی سے تو میرا جو مال جن جن کے پاس موجود ہے اگر آپ لوگ میرے کو دے دیے تو میں چلتا ہوں. بولے تو وہ لوگ بولے میں اتنی اچھی بےچارا خبر دے رہا یہ کرا بول کے جلدی 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 سے جس جس کے پاس میں قرضہ تھا یہ تھا وہ تھا مال تھا سوکھ لا کے جمع کر دیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. بولے کیا خبر ہے, میں تو کچھ ایسا سنا ہوں تم سے. تو کہنے لگے اگر میں کوئی راز کی بات بولوں گا تو آپ راز رکھیں گے نہیں رکھیں گے. تو کہنے لگے میں رکھوں گا. تو فرمانے لگے کہ اس وقت جو ہے میں لوگوں کے بیچ میں ہوں, میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت عباس سے تنہائی میں ملے. تنہائی میں مل کے بولے دیکھو رازداری رکھنا میری, اس لیے کہ آپ راز رکھنے کی ضرورت نہیں لیکن میرے چلے جانے کے بعد بولنا, جو حقیقت ہو میں بولوں گا. تین دن چھپا لو آپ بات کو, تین دن کے بعد میں بول دینا کیونکہ میں تین دن میں تو ان کے قابو سے باہر ہو جاؤں گا. تو کہا قصہ کیا ہوا؟ کہیں گے قصہ کیا ہوا, وہاں تو خیبر والوں کا باجا بجا دیا گیا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی ہے, مال غنیمت حاصل ہوا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ بھی انہوں نے کہا حضرت عباس سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اللہ پاک نے بتا تھا. میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں آپ سے, میں اپنا مال جمع کرنے کے لیے یہ ہوشیاری کرا تاکہ میرا مال جو ہے نا یہ لوگ قبضہ نہ کر لیں. میں جا رہا ہوں, میرے تین دن کے بعد آپ بول دینا, مجھے کوئی فکر کی بات. جب تین دن ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا لباس وباس پہن کے اور خوشبو وشبو لگا کے غسل وسل کر کے بیت اللہ گئے اور بیت اللہ جا کے طواف کرنے لگے. تو لوگ کہنے لگے عباس آپ آج خاص قسم سے بہت اہتمام سے طواف کر رہے ہیں, کیا کوئی مصیبت آئی ہے؟ تو کہنے لگے مصیبت کچھ نہیں آئی, اس خوشی میں کر رہا ہوں کہ محمد کو میرے بھتیجے کو اللہ پاک نے فتح دے دیا. ہاں یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو بولے یہ میرے کو اسی سے معلوم ہوا جو تم کو یہ بول کے گیا. بولے وہاں تو یہ قصہ ہو گیا. اب سب لوگوں نے کہا کہ وہ پیسے وصول کرنے کے لیے اس نے یہ ہوشیاری کی ہے, پھر ملے گا تو اس کا بتائیں گے, اگر ہمارے قابو میں آئے گا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. بہت واقعات ہیں فتح خیبر کے اندر, بہت سے واقعات اس قسم کے عجیب و غریب پیش آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حدیبیہ میں مکے والوں سے بھڑا دیا جاتا صحابہ کو تو ایسی صورت میں مکے والوں کو ضرور شکست ہوتی, تم کامیاب ہوتے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے بھیڑنے نہیں دیا ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار, اگر یہ کافر تم سے لڑتے تو ضرور بھاگ جاتے پیٹ پھیر کے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا, پھر وہ نہ کوئی مددگار پاتے اور نہ کوئی ان کا اپنا ساتھی اور ہمدردی کرنے والا پاتے. یہ اللہ پاک کی سنت ہے, سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہ اللہ کی سنت ہے پہلے سے بھی کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے. نبی کے مقابلے میں دشمن کی مدد نہیں ہوتی, مگر ایک اس میں سسٹم ہے, ایک نظام ہے پورا, جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور ہرگز اللہ پاک کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ, اللہ پاک وہ ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا. حدیبیہ میں تم کو ان سے لڑنے کی نوبت آنے نہیں دی, ان سے تم کو لڑنے کی نوبت آنے نہیں دی, ایسے واقعات کیے کہ صلح پہ بات آ گئی. اللہ فرما رہے ہیں میں ہی روکا ان کو بھی, میں ہی روکا تم کو بھی, ورنہ تمہارے لڑائی کی تو بات آئی گئی تھی. تقریباً 10 تمہارے انہوں نے پکڑ لیے تھے, 50 تم نے ان کے پکڑ لیے تھے, ایک دوسرے کو مارنے والے تھے, پتھر اندازی ہو ہی رہی تھی. تو لڑائی کی تو نوبت آئی گئی تھی لیکن میں نے تمہارے ہاتھ روکے, میں نے ان کے ہاتھ روکے. وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ, مکے کے بطن میں یعنی مکے کے قریب میں. من بعد ان اظفرکم علیہم, اس کے بعد کہ تم کو میں نے کامیابی بھی دے دی تھی ان کے اوپر, کیونکہ جب یہ قبضے میں 50 آ گئے تھے تو وہ لوگ مروب ہو گئے تھے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کامیابی بھی دے دی تھی. اب یہ واقعہ سنانے سے صحابہ پر وہ قصہ پورا کھلنا شروع ہو گیا صلح حدیبیہ کا. وہاں تو پریشان تھے کہ قصہ کیا ہے, اب اللہ پاک جیسے بیان کرنے لگے تو اب ان کے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو خود اللہ میاں کی پلاننگ ایسی تھی, پھر یہ پلان سارے کام ہو رہے تھے. یہ فرمایا کہ یہ میں نے روکا, ادھر سے ان کو لڑنے نہیں دیا, ادھر سے تم کو لڑنے نہیں دیا, اور حالانکہ تم کو کامیابی ہو گئی تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اللہ پاک تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا, پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے نہیں لڑنے کی کیا بات تھی اور ان کو نہیں مارنے کی کیا بات تھی اور ان کو اللہ پاک کی تباہی نہیں آنے کی کیا بات تھی, ان کا تو یہ حال تھا. ہم الذین کفروا, یہ تو کافر لوگ تھے. اللہ پاک اب صحابہ کی حمایت میں فرما رہے ہیں, ان کو یہ تھا نا کہ بھئی ہم کافروں سے دب گئے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب دینے میں کچھ مسئلہ نہیں تھا, وہ تو کافر تھے اور کافر کو تو سزا ہونی ہے. وصدوکم عن المسجد الحرام, انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا, تو مسجد حرام کو روکے جانے کی چیز ہے؟ جب انہوں نے مسجد حرام جانے سے عمرہ کرنے سے تمہیں روکا تو ان کو کیوں سزا نہیں دینی چاہیے تھی؟ برابر وہ مجرم ہیں, ان کو سزا دی جانی چاہیے تھی. تو حق پہنچتا ہے کہ ان کو اس وقت سزا ملتی. والحدیہ, اور اتنا ہی نہیں کہ تم کو جانے نہیں دیا, تمہارے قربانی کے جانوروں کو جانے نہیں دیا, حالانکہ قربانی کے جانور اس زمانے میں کوئی روکتے نہیں تھے, نہیں قربانی کا جانور ہے محض اللہ کے لیے جا رہا ہے بلکہ حرم تھا, انہوں نے جانور بھی جانے نہیں دیے, مجبور کیا کہ وہیں ذبح کریں, معقوف ان یبلغ محلہ, اپنی جگہ پر جانے سے انہوں نے روک دیا اس کو. اللہ پاک اس کے بعد ایک بہت ہی راز کی بات فرما رہے, اور یہ بہت عجیب چیز ہے, یہ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات, اگر وہاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی مکے میں, لم تعلموہم, جن کو تم نہیں جانتے, ان تطعوہم, کہ تم ان کو راؤن دو گے, جب میں اگر میں ڈھیلی ڈوری دے دیتا ہوں, لڑائی کی نوبت آ جاتی تو تم جب ان کا صفایا کرتے تو وہاں جو لوگ ہیں مسلمان یا تو تمہارے ہاتھ سے مارے جاتے یا لوگ یا وہ لوگ دشمنی میں ان کو مار دیتے, تمہارے لوگوں کو مار دیتے. فتصیبکم منہم محرۃ بغیر علم, اور تم کو نقصان پہنچ جاتا, ظاہر ہے کہ ان کا مرنا تمہارا ہی نقصان تھا اور تم کو نقصان پہنچ جاتا, اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس وقت بھڑا دیتا تمہارے کو, ان لوگوں کو بچانا تھا میرے کو. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے نہیں جا سکے تھے, بہت سے بچے, بہت سی عورتیں, بہت سے بوڑھے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ لوگ نہیں جا سکے تھے. فرمایا کہ مکے میں ان مسلمانوں کے ہونے کی وجہ سے کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے لڑائی کی نوبت آ جاتی تو ان کو یا تو وہ مار دیتے یا پھر تم مار دیتے, اگر تم مارتے تو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی کہ ہمارے آدمیوں کو ہم نے مار لیا, وہ مار دیتے تو بھی تم کو تکلیف پہنچتی کہ دیکھو یہ ہمارے آدمی ان کے قابو میں تھے اس لیے انہوں نے دشمنی نکال لی, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو پھر میں تم لوگوں کو بھڑوا دیتا. تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اس میں ایک بات ہے, اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو نظام چلتا ہے نا مسلمانوں کی مدد کا اور کافروں کے اوپر عذاب ہونے کا, یہ سپریٹ ہونے کی شکل میں زیادہ چلتا ہے, اتنا ظلم ہو رہا پھر بھی جو ہے نا اللہ پاک انتقام نہیں لے رہے ہیں, بدلہ نہیں لے رہے ہیں. ابھی آج کھانے پہ بھی بات آئی تھی تھوڑی سی, تو میں نے یہی کہا تھا, بات اصل میں یہ ہے کہ جب مکس گیدرنگ ہوگی, مکس ہوں گے نا لوگ, تو کسی ایک کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہیں اترتا, کیونکہ اس میں دوسروں کی رعایت ہوتی ہے. پوری دنیا میں مکس رہتے ہیں مسلمان, الگ اگر رہنے کا ان کا نظام ہوتا نا تو پھر یہ نہ ہوتا. ہندوستان میں 50 مرتبہ ایسا ہوا مکس ہونے کی وجہ سے معاملہ جو ہے نا جدھر کا ادھر رہ جائے, ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کی مدد ہونی چاہیے وہ مدد کے مستحق ہوں, مسلمانوں کی مدد ہونی چاہیے, مثال کے طور پر کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ مدد کے مستحق ہوں, مسلمان مظلوم ہے اس لیے وہ مدد کا مستحق ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ بے شمار باتیں اس کی ایسی ہیں کہ مدد رک جاتی ہے, اس کی اصلاح ہو جائے, اس میں دینداری ہے. اب یہ جو 50 سالوں سے لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ میں, لیکن نماز تک نہیں پڑھتے, روزہ تک نہیں رکھتے, زکات تک نہیں دیتے, وضا قطع ان کی نہیں, تعلیم ان کی نہیں, آپ ان کے اسلام کو دیکھیں گے تو حیرت کریں گے, شراب ان سے نہیں رکتی, کباب ان سے نہیں رکتی, مدد آئے تو کس بے کیوں, اللہ پاک کو تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے نا, مدد کریں گے تو استحقاق مدد بھی تو ہونا نا ظاہری طور پر. یہ دو بہت بنیادی عنصر ہوا کرتے ہیں کہ جس کی مدد کی جانی چاہیے وہ قابل وہ استعداد میں آئے, اس کی مظلوم ہونا تو مدد کا مستحق ہے وہ, لیکن اس مدد کو آنے کے لیے اور روکنے کی بھی کچھ چیزیں ہیں, رک جاتی ہے مدد, تو جب رکنے والی چیزیں بہت زیادہ ہوں گی تو بھی اللہ پاک فیصلہ نہیں فرماتے, مر رہے مرو, جب تم اپنی خود اصلاح نہیں کرتے تو ٹھیک ہو. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب مشترک ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے. یہاں قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں جو تمہارے ہاتھ روکے گئے اس کا اصل راز یہ ہے کہ اگر نہ روکے جاتے تو تم کو غلبہ ضرور ہوتا, ہم پہلے سے ہی بتا دے رہے ہیں, لیکن یہ جو ایمان والے ہیں یہ کس جاتے. اور پھر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی فرمائی ہے اور علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ لم تعلموہم میں اللہ نے ایک بات اور بھی فرمائی, وہ یہ کہ جب تم لڑتے ان سے تو ایسے بہت سے لوگوں کو مار ڈالتے جن کے لیے ایمان طے تھا, کیونکہ بعد میں بہت سے مسلمان ہوئے نا, آلریڈی جو مسلمان موجود تھے ایک تو وہ تھے اور دوسرے ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو بعد میں توبہ کر لی اور بعد میں توبہ کر کے وہ لوگ جو ہے نا پکے مخلص مسلمان ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ اس کی کتنی بڑی تعداد تمہارے ہاتھوں سے جہنم میں چلی جاتی, تم کو کیا اندازہ ہے اس بات کا. تو ان ایمان والوں جن لوگوں کے قسمت میں تقدیر میں ایمان تھا ان کے اس مقدر والے ایمان کی حفاظت کے واسطے ہم نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا, ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا, اور تمہیں اس طرح صلاح کرنے پر آمادہ ہم نے کر لیا, ورنہ تو اللہ پاک تم سے فتحوں کا وعدہ کر رہے ہیں, مال غنیمت کا وعدہ کر رہے ہیں, مدد ہے تمہارے ساتھ, خوش ہیں ہم تمہارے ساتھ, تسلی ہو رہی صاحبہ کی ہم تمہارے ساتھ خوش ہیں اور یہ تمہارے ساتھ ہے وہ, یہ اللہ پاک آگے بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی بصیرت و فہم نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا فواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها واتمها علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری بھرپور حفاظت فرمائیے. اے اللہ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ پورے مسلمانوں کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کے خلاف جتنی مکاریاں تدبیریں ہو رہی ہیں، اے اللہ دشمنوں پر ان کو پلٹ دیجیے. آپ قدرت والے ہیں، جس کی تدبیر میں اس کو لپیٹ لیں آپ کے لیے بالکل آسان ہے. اپنے کرم سے اے اللہ ان دشمنوں کی مکاریوں میں انہی کو لپیٹ لیجیے، اور مسلمانوں کی حفاظت حمایت فرمائیے، مدد فرمائیے، ان کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر قسم کی راحت اور عافیت ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. ہمارے مالوں میں کوئی عافیت آنے سے، جانوں میں کوئی عافیت آنے سے، بیوی بچوں میں کوئی عافیت آنے سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے. کاروبار میں اور روزی میں مصیبت آنے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. اے اللہ جو چیز ہمیں مانگنا چاہیے اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دیجیے، اور جو مانگنا چاہیے اور ہم نہیں مانگ رہے ہیں آپ اپنے اور وہ ہمیں چاہیے آپ اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. اور جن جن شروع سے آپ نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.